چم میری ضالت ہے عالم تیرا پروانہ
خلیل و نجی مسیح ہو صفی سب ہی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق تھی کہاں سے کہاں تمہارے لیے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں الحمدللہ اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم مرحلہ وار گویا سنتے چلے جا رہے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بہت پیارے خوبصورت پہلو ہم اس میں جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں یاد رہے کہ اس پروگرام کے اندر ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اس طرح ڈیفائن کیا کہ پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے کے واقعات پھر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت کے واقعات سبحان اللہ اگلے سلسلے میں نبی پاک کے مبارک بچپن کو ہم نے ڈسکس کیا اس کی برکتیں گویا حاصل کی پھر الحمدللہ ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے پہلے کے واقعات کا ایک پروگرام کیا پھر اعلان نبوت پہلی وحی سے لے کر پھر جو مظالم اور آندھیاں آئیں اور کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام پر ظلم و ستم کیا گیا وہ ہم نے سنا گویا اب ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد جو پانچواں سال ہے اب سلسلہ وار ہم وہاں تک پہنچ چکے ہیں اور اب ہم آج پانچویں سال سے لے کر دسویں سال تک کی جو تاریخی واقعات ہیں وہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے یاد رہے کہ پانچ سن نبوی میں یعنی اعلان نبوت کے پانچویں سال صحابہ کرام علی مردوان نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہجرت حبشہ کے بارے میں جانیں گے پھر اس کے بعد چھ سنے ہجری میں دو تاریخی واقعات ہوئے دو عظیم ہستیاں مسلمان ہوئیں ایمان لائیں اور وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ اور اس کے بعد آگے چلیں تو پھر اس کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا کہ مسلمانوں کو گویا ایک گھاٹی میں محصور کر دیا گیا ایک سال ایسا آیا جس کو غم کا سال کہا گیا وہ سال ایسا کیا ہوا تھا یہ سب کچھ انشاءاللہ آج کے سلسلے میں آپ جانیں گے اور اردو کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مختلف زبانوں میں بھی آپ اس پروگرام کے اندر یہ سمجھیے کہ گفتگو میں مارسل مبلک شامل ہوں گے پنجابی سندھی بلوچی پشتو زبان کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لینگویج میں مبلغین بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نعت خواں اسلام بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مختلف زبانوں میں ہم نعتیں بھی سنتے ہیں تو بہت ہی فلیورڈ مختلف یوں سمجھیے کہ خوبصورتیوں کے ساتھ یہ سلسلہ ہوگا اور کیوں نہ ہو بات کس پیارے آقا کی ہے ذکر کن کا ہے جن کا عالم پروانہ ہے اور یہی بات مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب اپنے کلام میں لکھتے ہیں نا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانا
تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ
ہر آنکھ ہو پہ
سبحان اللہ. ناظرین یاد رہے کہ اب مسلمان اس دور میں ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ اعلان نبوت کو کم و بیش 5 سال ہو گئے ہیں، جینا مشکل ہو گیا ہے. مکہ پاک میں مسلمانوں پر بڑی تکلیفیں ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کو، نماز پڑھنے والوں کو، اللہ کا نام لینے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو بہت ستایا جا رہا ہے. وہ دیش جو ان کا اپنا دیش تھا، وہ وطن جو ان کا اپنا وطن تھا، جہاں وہ لوگ پیدا ہوئے، جہاں ان کا کاروبار تھا، جہاں ان کے گھر تھے، جہاں ان کی فیملی تھی، اب وہاں سانس لینا گویا مشکل تھا. کس قدر مظالم، کس قدر تکالیف، ہم نے پچھلے پروگرام میں اس پر بہت سارے واقعات بھی آپ کو سنائے. اب آخر کار یہ ڈیسیشن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا کہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، مکہ چھوڑیں، دوسرے لفظوں میں سرزمین عرب اس کو بھی چھوڑ دیں، جو اس زمانے کا حجاز مقدس یا جس کو آج ہم عرب شریف کہتے ہیں اس کو چھوڑے، اور افریقہ، یاد رہے حبشہ کہاں ہے، آج کے دور میں حبشہ جس کو کہا جاتا تھا آج کے دور میں اس کو ایتھوپیا کہا جاتا ہے. مکہ شریف سے اگر حبشہ کوئی جاتا ہے، ایتھوپیا جاتا ہے، تو اس زمانے میں تو جہاز نہیں تھے، تو درمیان میں سمندر آتا ہے، تو گویا کشتی کے ذریعے یہ ٹریول ہوا، پھر خشکی کے ذریعے یہ سفر ہوا، اور ایک اچھا خاصا سفر ہے. یہ آپ نقشہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ مکہ پاک سے اگر کوئی حبشہ جانا چاہتا ہے تو آج کے دور میں اگر ہم گوگل کے ذریعے چیک کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سمندر کراس کرنا پڑتا ہے. تو یہ حبشہ یعنی مکہ پاک سے ایک بیچ میں ایک سمندر ہے، اور اس کے بعد وہاں سے کوئی ایتھوپیا جا سکتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بڑی عجیب بات بتاؤں، اور مجھے بھی جب معلومات ہوئی کہ سوڈان جو ہے افریقہ کا جو ملک ہے وہ بہت قریب ہے جدہ شریف سے، یعنی بیچ میں صرف ایک سمندر ہی ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بعض اوقات سوڈان کے ساحل سے جدہ کی لائٹس بھی جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، تو اتنا قریب ہے ماشاءاللہ. تو افریقہ کے کچھ حصے عرب شریف سے بہت قریب ہیں، تو گویا نیئرسٹ کنٹری تھی، قریب ترین ملک تھا. تو نبی پاک نے حکم دیا کہ مسلمان وہاں چلے جائیں. اچھا اب حبشہ کا بادشاہ، اس کا جو تاریخی کردار ہے، آگے آپ ان کے بارے میں سنیں گے، اور میں وہی بات جو میں نے ہم نے کچھ سلسلوں میں کی تھی کہ نبی پاک وہ کمال کی ہستی ہیں کہ جس نے ان کا ساتھ دیا، ان کا نام لیا، ان کی خدمت کی، اللہ نے ایسے نام بلند کر دیے کہ آج 1400-1450 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کبھی بھی سیرت نگار جب نبی پاک کی جو ہسٹری ہے، پیارے آقا کی سیرت کو لکھتے ہیں، تو وہ حضرت یوں کہیے کہ نجاشی جو بادشاہ ہیں ان کا ذکر کیے بغیر وہ ہسٹری کمپلیٹ نہیں ہوتی. ہر کتاب میں ان کا ذکر ملتا ہے، اور کیوں ملتا ہے کہ انہوں نے کس طرح انکنڈیشنل سپورٹ کی مسلمانوں کی، اور پھر اس کے بعد وہ مسلمان بھی ہو گئے سبحان اللہ. ان کا نام اسحما اور لقب نجاشی تھا. عیسائی دین کا وہ پابند تھے، مگر بہت ہی انصاف پسند اور رحم دل تھے. تورات و انجیل اور دیگر آسمانی کتابوں کے بہت ہی ماہر عالم تھے. اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں، یاد رہے ناظرین حبشہ کی طرف بھی 2 ہجرتیں ہوئی ہیں. جو پہلی ہجرت ہوئی اس میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی. 15 مرد و خواتین تھے، چند نام میں اس میں سے لے دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی، یاد رہے یہ صاحب الہجرتین بھی اسی لیے کہلاتے ہیں کہ انہوں نے 2 ہجرتیں کی، انہوں نے حبشہ کی بھی ہجرت کی اور بعد میں ہجرت مدینہ بھی ان کو نصیب ہوئی. تو حضرت عثمان غنی اور ان کے ساتھ حضرت بی بی رقیہ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی بھی ہیں. پھر حضرت ابو حذیفہ اپنی زوجہ کے ساتھ، حضرت ابو سلمہ اپنی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، حضرت عامر بن ربیعہ وہ بھی اپنی زوجہ کے ساتھ تھے، حضرت زبیر بن العوام، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، بڑے بڑے صحابہ، یعنی 11 صحابہ اور 4 جو ہے صحابیات اس میں تھے، حضرت عثمان بن مزعون بھی اس میں شامل تھے. تو یہ 15 لوگوں کا قافلہ وہاں پہنچا. ہوا کیا کہ جب یہ قافلہ مکے سے حبشہ کی طرف، آج کے دور کے ایتھیوپیا کی طرف روانہ ہوا نا، افریقہ کی طرف، تو پیچھے کفار کو پتا چل گیا، وہ تو جان کے یوں سمجھے لوٹنے والے تھے نا، جان پر حملہ کرنے والے تھے، تو انہوں نے فوراً انٹرسپٹ کرنے کے لیے، گویا روکنے کے لیے پیچھے لوگ بھیجے، گھڑ سوار بھیجے کہ کسی طرح انہیں روک لیا جائے. مگر جیسے یہ قافلہ پیچھے سے ان کو روکنے کے لیے پہنچا تو مسلمان ساحل سمندر پر بیٹھ کر کشتی میں سوار ہو چکے تھے، تو یہ روک نہیں پائے اور کشتی سے یہ روانہ ہو چکے تھے، اور یہ قافلہ الحمدللہ حبشہ پہنچا. کچھ دن بڑے سکون کے گزرے، اللہ کی عبادت میں یہ حبشہ کے اندر عبادت میں رہے. مگر وہاں یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ پاک میں جو کافر ہیں وہ مسلمان ہو گئے، تو یہ اس افواہ کو سن کر، اب کمیونیکیشن تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا نا کہ ٹیلی فون کر کے کنفرم کر لیا جائے کہ بھائی یہ خبر سچی ہے کہ نہیں، انٹرنیٹ پر سرچ کر لیا جائے، وہ سب کچھ تو نہیں تھا. اطلاع آئی تو یہ لوگ واپس آ گئے مکہ. جب مکہ واپس آئے تو پتہ چلا افواہ تو جھوٹی ہے، ظلم و ستم تو وہی جاری ہے. تو کچھ لوگ چھپ کر مکہ میں رہے، کچھ واپس آ گئے، لیکن جو چھپ کر رہے ان ظالموں نے انہیں تلاش بھی کر لیا اور ان پر مظالم ڈھائے. اور آخر کار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مسلمانوں سے فرمایا کہ باقی لوگ بھی ہجرت کریں. اب یہ جو دوسری ہجرت ہوئی اس میں 83 لوگ، یاد رہے 83 افراد حبشہ کی طرف گئے اور اس میں 83 مرد اور 18 عورتیں، تو یہ بن گئے 101 افراد. 101 افراد کا اب قافلہ جو ہے حبشہ کی طرف گیا. اب پھر ایک حالات نے ایک نیا یوں سمجھے ٹرن لیا، ایک الگ بدلاؤ آیا، ایک تاریخی واقعہ ہوا حبشہ کے اندر، وہ بھی ہم نے آپ کو سنانا ہے. ہم نے اپنا ایک سیگمنٹ شروع کیا ہوا ہے جس کا نام ہے فرشتوں کا وظیفہ. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ. الصلاۃ والسلام. ہمارے راشد بھائی ہمیں ایک درود پاک بتاتے ہیں، اس کی فضیلت بتاتے ہیں. تو آئیے وقت ہوا ہے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے فرشتوں کا وظیفہ. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام عالم تیرا پروانہ کا سیگمنٹ ہے فرشتوں کا وظیفہ. نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی خصوصیات ہیں. امام احمد کسلانی رحمۃ اللہ تعالی نے المواہب اللدنیہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت بیان فرمائی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تعالی نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر یہ فرض کیا، لازم کیا کہ آپ کی امت آپ پر درود و سلام بھیجے. آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی روایت منقول نہیں ہے کہ پچھلی امتوں میں مومنین پر یہ لازم کیا جاتا ہو کہ وہ اپنے انبیاء پر درود بھیجیں. تو یہ سعادت ہمیں ملی، اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی پیارا درود پاک ہے، اس کی پہلے ہم فضیلت سنتے ہیں. چنانچہ امیر اہل سنت زید مجدہ اپنی کتاب مدنی پنصورہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا تو موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. تو وہ درود پاک مل کے پڑھتے ہیں، اسکرین پہ آپ کو دکھایا جائے گا. چاہیں تو اس کی آپ اس کی امیج بھی لے سکتے ہیں اور چاہیں تو مدنی پنصورے سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کریم مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. راج ہمارے ساتھ عدنان بھائی بھی ہیں، انشاءاللہ دو تین اشعار کسی کلام کے بھی ہمیں سنائیں گے اور پھر انشاءاللہ مزید ہم بات کو لے کر آگے چلیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم.
ان کی مہک
نام بھلا دیے
بھلا دیے
کرام ہیں، صحابیات ہیں، 101 کے قریب گویا یہ قافلہ بنتا ہے، حبشہ پہنچ گئے، سکون کی زندگی گزارنے لگے، اللہ کی عبادت کرنے لگے، مگر ان ظالموں کو، ان مشرکین مکہ کو کب یہ گوارا تھا کہ فرزندان توحید سکون سے رہیں، آرام سے رہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ کچھ تحائف دے کر عمر بن عاص اور عمارہ بن ولید کو بادشاہ حبشہ کے دربار میں بھیجا، ڈی ٹریک کرنا تھا، معاملے کو گویا اس طرح الجھانا تھا کہ یہ لوگ پھر کسی طرح واپس مل جائیں، گرفتار کر لیا جائے اور ان پر وہی مظالم کا سلسلہ ہو۔ بادشاہ کے پاس گئے، تحائف دیے اور بادشاہ کو جا کر کہنے لگے کہ ہمارے ملک کے کچھ مجرم آپ کے ملک میں آئے ہیں اور بھاگ کر آئے ہیں اور یہاں پناہ گزیں ہو گئے ہیں، آپ انہیں بھی واپس کر دیجیے۔ تو اب بادشاہ نے جب یہ سنا تو مسلمانوں کا نمائندہ بلایا گیا، سبحان اللہ، دربار نجاشی میں جو تاریخی کردار ادا کیا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے اور انہوں نے آ کر، اچھا بادشاہ کے دربار کا اس زمانے میں ایک دستور یہ تھا کہ جو آتا تھا سجدہ کرتا تھا، تو یہ جو عمارہ بن ولید اور عمر بن عاص آئے تھے مشرکین مکہ کے نمائندہ بن کر اس وقت، انہوں نے آ کر بادشاہ کو سجدہ کیا تھا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے سلام کیا، دربار کے آداب کے مطابق انہوں نے سجدہ نہیں کیا تو اس وقت کچھ لوگوں نے ٹوکا انہیں، تو حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ تاریخی جواب دیا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں بادشاہ کو سجدہ نہیں کر سکتا، حق بات تھی بھرے دربار میں کہی۔ اب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار شاہی میں اب اپنا مقدمہ کیسے پیش کیا، وہ تاریخی تقریر ہے ناظرین، کیا الفاظ ہیں اور کیا انداز ہے۔ کہتے ہیں بادشاہ ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، شرک و بت پرستی کرتے تھے، لوٹ مار، چوری، ڈکیتی، ظلم و ستم، طرح طرح کی بدکاریوں بد اعمالیاں ہمارا شیوا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں ایک رسول بنا کر بھیجا جس کے حسب و نسب اور صدق و دیانت کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ اس رسول نے ہم کو شرک و بت پرستی سے روکا، صرف ایک خدا واحد کی عبادت کا حکم دیا، ہر قسم کے ظلم و ستم اور بدکاریوں اور برائیوں سے ہمیں منع کیا۔ ہم اس رسول پر ایمان لائے اور شرک و بت پرستی چھوڑ کر تمام برے کاموں سے توبہ کر لی ہے۔ بادشاہ ہمارا گناہ یہی ہے کہ ہماری قوم ہی ہماری جان کی دشمن ہو گئی، ان لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا، اتنا تنگ کیا کہ ہم اپنے وطن کو چھوڑ کر آپ کی سلطنت میں آئے ہیں اور آپ کی اس سلطنت میں امن اور چین اور سکون سے رہ رہے ہیں۔ اب یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ واپس ہم وہاں چلے جائیں اور پھر گمراہی والی زندگی گزاریں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر سے نجاشی بادشاہ بڑا متاثر ہوا، یہ دیکھ کر کفار مکہ کی طرف سے جو سفیر آئے تھے عمر بن عاص، انہوں نے گویا اپنے ترکش کا ایک تیر، آخری تیر جو تھا، ایک اور وار کیا۔ کہا بادشاہ یہ لوگ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی دوسرا ہی عقیدہ رکھتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ بادشاہ تو عیسائی تھا۔ تو نجاشی نے کہا کہ بتاؤ تم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان میں جواب نہ دیا، سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ اب جب قرآن سنایا اللہ اکبر، تو بادشاہ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل پر رقت طاری ہو گئی، کلام الہی کی جو چاشنی تھی، جو جاہو جلال تھا، اس کے دل پر گویا ایک لرزہ طاری ہو گیا، قلب پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کے بعد کہتے ہیں کہ اے نجاشی بادشاہ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو کماری مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک سے بغیر باپ کے خدا کی قدرت کا نشان بن کر پیدا ہوئے ہیں۔ جب نجاشی بادشاہ نے یہ ایمان افروز تقریر سنی تو اس نے کہا کہ بلا شبہ انجیل اور قرآن دونوں ہی ایک آفتاب ہدایت کے دو نور ہیں گویا، اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انجیل میں دی ہے۔ اگر مجھ پر یہ دستور شاہی نہ ہوتا کہ میں تخت پر رہوں، سلطنت میں رہوں، ورنہ میں خود مکے حاضر ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتیاں سیدھی کرتا اور ان کا غلام بن جاتا۔ اللہ اکبر، جب یہ باتیں نجاشی بادشاہ نے اپنے دربار میں کی تو جو اس کے اپنے لوگ تھے جو کٹر عیسائی تھے اور ان کا عقیدہ کچھ اور تھا، وہ حضرت گویا نجاشی بادشاہ کے خلاف ہو گئے اور ناراض بھی ہوئے، مگر سب کو ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کرا دیا اور پھر ان کے تحفے بھی واپس کیے، عمر بن عاص اور دیگر جو لوگ آئے تھے کہ اپنے تحفے واپس لے جاؤ، اور مسلمانوں کو گویا امان دے دی کہ سکون سے میری سلطنت میں رہو، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں، اور اپنے رب کی عبادت کرو اور چین و سکون سے رہیں۔ اللہ اکبر، یہ شاندار جو سپورٹ ملی مسلمانوں کو، جس کو کہیں انکنڈیشنل سپورٹ تھی، کوئی اس میں شرط نہیں تھی، ایسا ویلکم کیا اور اس طرح مسلمانوں کو امان دے دی گئی۔ یاد رہے یہ وہی بادشاہ ہے کہ جب یہ مسلمان بھی ہو گئے اور پھر جب ان کا انتقال ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور یہ وہ تاریخی نماز جنازہ ہے کہ انتقال ان کا حبشہ میں ہوا تھا، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر مدینہ منورہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور علماء نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ یہ بھی معجزہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جنازہ پڑھاتے وقت گویا جنازہ میرے آقا کے سامنے آ چکا تھا، کوئی پردہ بیچ میں نہیں تھا، اور گویا نبی پاک نے ان کے جنازے پر نماز پڑھائی، ان کی قسمت پر ہماری جانیں قربان۔ ذرا سوچئے میرے بیچے اسلامی بھائیوں کہ یہ ابو جہل اور یہ اس طرح کے جو کفار مکہ تھے، یہ ساتھ رہتے تھے، روز دیکھتے تھے، مگر ایمان نہیں تھا تو کفر کی آندھیوں میں رہے۔ نجاشی نے دیکھا نہیں نبی پاک کو، کس دوسرے ملک میں تھے، مگر وہاں رہ کر محبت کی، ایسی محبت کی اور صلہ کیا ملا کہ نبی پاک نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ کیا کہیں گے یا راشد بھائی، یہ کیسی نماز جنازہ ہے؟
سبحان اللہ، جس طرح آپ نے فرمایا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کا کمال ہے، ورنہ فقہ حنفی کے اعتبار سے بھی یہ ضروری ہے کہ جنازے کے لیے میت سامنے ہو، لیکن علماء نے اس کی تشریح یہی کی ہے کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ جب نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو چونکہ وہ غیر مسلم ملک میں تھے اور وہاں ان کا کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ولی تھے، کیونکہ جس کا کوئی ولی نہ ہو، جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، اس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نبھاتے ہیں. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فضل فرمایا، رب نے سارے پردے ہٹا دیے، ساری شرائط پوری ہو گئی اور تمام شرائط کے ساتھ یہ نماز.
اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا حضرت نجاشی کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب سے یہ واقعات پڑے تھے تو پہلے تو میں حبشہ کسی اور ملک کو سمجھتا تھا، پھر جب میں نے معلومات کی افریقہ گیا تو مجھے پتا چلا کہ باقاعدہ ایتھوپیا میں حضرت نجاشی کا مزار بھی ہے اور لوگ وہاں پر حاضری دیتے ہیں. اور جب سے میری تمنا ہے کہ ان شاء اللہ زندگی میں ایک بار ان کے مزار پر ضرور حاضری دینی ہے، پھر ان شاء اللہ آپ کے لیے بھی ریکارڈنگ ہو جائے گی ان شاء اللہ. لیکن تمنا ہے کہ کیا شخصیت ہے، آپ دیکھیں نا، جنہوں نے نبی پاک کو دیکھا نہیں. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا.
جب حسن تھا
سکتا ہے کہ اسلام کے پھیلنے کے بعد، اعلان نبوت کے بعد، اگر صحابہ کرام کا یا گویا اسلام کا اس طرح فزیکلی پیغام کہیں پہنچا تو وہ سب سے پہلے اگر عرب شریف کے بعد تو وہ ملک افریقہ ہے، ملک حبشہ ہے. سبحان اللہ. اور آج بھی افریقہ میں جب ہم جاتے ہیں، میں پچھلے دنوں جب کینیا میں تھا اور پھر اس کے بعد ہم دو تین عرب افریقن ممالک میں، تو علماء سے ملاقات ہوئی تو بڑے فخر سے علماء یہ بات کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے اسلام عرب کے بعد اگر کہیں آیا تو وہ افریقہ میں آیا. یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ سب سے قدیم اسلام جو ہے عرب کے بعد اگر کسی ملک میں ہے تو ماشاءاللہ وہ افریقہ میں. اور کمال کے لوگ ہیں افریقہ والے بھی. جب کچھ ایسی کیفیت میری بنی تھی جب ہم افریقہ گئے نا، اور میں ان بلالیوں کو درود پڑھتے ہوئے، نعت شریف پڑھتے ہوئے، سرکار کا ذکر کرتے ہوئے دیکھتا تھا، میں سوچوں یار پیارے آقا بھی کیا ہستی ہیں یار. مطلب ہر زبان والا، ہر بولی والا دیوانہ ہے ان کا. اور کیا ذکر کا ان کا انداز ہوتا ہے، کیا ان کی کیفیت. اور وہ احادیث پڑھنے، علماء کے بیانات سنے، سبحان اللہ. اتنا خوبصورت مذہب ہے ہمارا کہ عرب کے رہنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا بھر میں چاہنے والے اور کیوں نہ چاہنے والے. دیکھیں یہ کتنا ریلیونٹ ہے ہمارا جو پروگرام کا ٹائٹل ہے کہ واقعی نبی پاک وہ ہستی ہیں، وہ شمع رسالت ہیں جن کا سارا عالم جو ہے وہ پروانہ ہے. اس جو ہجرت حبشہ کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت حدیث بھی ہے بخاری شریف کی، کہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہر معاملے میں آگے تھے، تو اس ہجرت میں وہ کیوں نہیں گئے، یا ایسا کیا ہوا؟
ہجرت حبشہ کے حوالے سے دو باتیں میں ذکر کروں گا. جیسے آپ نے فرمایا کہ عرب کے بعد پھر حبشہ کی طرف یہ اسلام کا میسج پہنچا. امام شمس الدین زہابی رحمۃ اللہ تعالی نے سیر اعلام نبلاء میں اس بات کو ذکر کیا کہ یہ جو ہجرت حبشہ ہے یہ اسلام کی سب سے پہلی ہجرت ہے. اور جن نفوس قدسیہ نے ہجرت کی تھی ان کے آپ نے اسماء بھی ذکر کیے. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ ایک حدیث مبارکہ ہے خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جس کو کئی محدثین نے ذکر کیا. امام ابن حجر عسقلانی نے الاصحابہ میں بھی اس کا ذکر کیا اور مختلف علماء نے، کہ حضرت لوط علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا تھا جب عذاب نازل ہونا تھا، تو حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت کی تھی. حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اگر کسی کو یہ اولاً شرف ملا تو وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کو زوجہ کے ساتھ ہجرت کرنے کا شرف ملا ہے. آپ نے جس حدیث کی طرف اشارہ کیا بڑی شاندار ہے، بڑی ایمان افروز ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور صحبت مصطفیٰ کی برکات اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کے حوالے سے ایک مینارہ نور ہے. کئی اس میں اسباق پوشیدہ ہیں. میں نے جب یہ حدیث پاک حاجی صاحب دیکھی، الفاظ اتنے پیارے تھے، میں نے ارادہ کیا کہ میں بخاری شریف کے الفاظ ہی پڑھوں گا تاکہ ان الفاظ کی چاشنی جو ہے اس سے ہمیں برکت ملے. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو دیندار پایا، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ کو. آپ فرماتی ہیں اب ان کی قسمت پہ بندہ ناز کرے، ہماری تو خواہش یہ ہے کہ زندگی میں ایک بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر میں تشریف لائیں اور ہمارے سارے گھر کو ضیابار بنائے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الکفالہ میں، آپ فرماتی ہیں لم یمر علینا یوم الا یاتینا فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفی النہار بکرتا واشیا، کہ کوئی دن نہ گزرتا مگر یہ کہ صبح و شام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لایا کرتے
ہیں۔
پھر فرماتی ہیں کہ جب مسلمانوں پر یہ آزمائشوں کا سلسلہ ہوا تو میرے والد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا اور یہ چل پڑے مقام برگ الغماد، ایک مقام تھا، وہاں جب پہنچے تو قبیلہ کارا کا ایک سردار تھا مالک بن دغینہ، یہ بڑا وجاہت والا تھا، مسلمان نہیں تھا لیکن بڑی وجاہت والا تھا، مکے میں اس کا ایک نام تھا۔ تو اس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا کہ یہ جا رہے ہیں تو اس نے عرض کی کہ اے ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری قوم نے مجھے ہجرت پر مجبور کیا ہے، اس طرح کے معاملات تھے، تو اب میں اللہ کی زمین میں سیاحت کروں گا اور رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ اب ابن دغینہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کیا، کہا کہ ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر تمہارے جیسے انسان کو نہ نکالا جاتا ہے اور نہ نکلتا ہے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف ذکر کیے، اور یہ اتنی شاندار، اس کو حسن اتفاق کہیں بلکہ سبحان اللہ، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے اور بعد میں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور معیت رہی، آفتاب نبوت کی ایسی شعائیں اور ایسی ضیائیں ان کو ملی کہ جو اوصاف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیے تھے، جو ہم نے پچھلے سلسلے میں ہم نے بیان کیے تھے، بالکل بھی عینی وہی اوصاف اور وہی الفاظ ابن دغینہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
بخاری شریف ذکر
کیے، جی، کہ ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر تمہاری مثل کو نہ نکالا جاتا ہے نہ نکلتا ہے، فانک تکسب المعدوم وتصل الرحیم وتحمل الکل وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ محتاجوں کو کما کما کر کھلاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اور آپ حق کی راہ میں آنے والی مصیبتوں میں مدد فرماتے ہیں، میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے اور اپنے شہر میں رہ کر ہی، مکے شہر میں رہ کر ہی رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کے ساتھ مکہ شہر روانہ ہوئے۔ ابن دغینہ نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کو، قریش کے سرداروں کو کہا کہ میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذمہ لے لیا ہے، یہ اب اپنے شہر میں عبادت کریں گے اور تمہارے معاملات میں مداخلت وغیرہ نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے یہ شرط کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امان کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اپنے گھر میں رہ کر عبادت کریں گے، علل اعلان عبادت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ سب کے سامنے جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری عورتیں اور ہمارے بچے جمع ہو جاتے ہیں اور ہمیں ڈر ہے کہ وہ معاذ اللہ فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولاً اس شرط کو قبول کر لیا، اور آپ کی یہ عظمت و شان اور آپ کی خصوصیت ہے جس کو علامہ عینی نے ذکر کیا کہ آپ نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد قائم کی، اور یہ وہ مسجد ہے، علامہ عینی ذکر کرتے ہیں، ہوا اول مسجد بنی فی الاسلام، یہ وہ پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی گئی، سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھنے والے بھی جناب صدیق اکبر ہیں، آپ وہاں پر نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اور آپ کا ایسا رقت قلبی والا معاملہ تھا کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے تو آپ رو پڑتے، جب کفار نے دیکھا کہ یہ معاملہ دوبارہ شروع ہو گیا اور ہماری عورتیں اور ہمارے بچے یہاں جمع ہو جاتے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ یہ اپنا دین بدل لیں، انہوں نے ابن دغینہ کو کہا کہ حضرت ابو بکر جو ہے انہوں نے اس شرط پر اب عمل نہیں کیا، لہٰذا آپ انہیں کہیں کہ یا تو یہ پوشیدہ رہ کر عبادت کریں یا آپ نے جو ان کو زمان دیا ہے وہ زمان توڑ دیں۔ ابن دغینہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور اس نے یہی عرض کی کہ میں نے آپ کو امان اس شرط پر دی تھی کہ آپ چھپ کر عبادت کریں گے، یا تو آپ چھپ کر عبادت کریں یا پھر میری امان مجھے لوٹا دیں۔ اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل دیکھیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حالانکہ حالات ایسے ہیں کہ ہر طرف سے کفار کا نرغا ہے اور جان پر بنی ہے، لوگ ہجرت پر مجبور ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن دغینہ ارشاد فرمایا انی اردو الیک جوارک، میں تیری امان تجھے لوٹاتا ہوں، میں تیری امان تجھے لوٹاتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان پر راضی ہو،
رب کافی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس کو کہتے ہیں نا بہادری کا عالم بھی دیکھیں، عبادت کا جذبہ بھی دیکھیں، اور کمال کی ہستی ہیں کہ لوگ ان کے شہر چھوڑنے پر پریشان ہیں کہ کیا ایسے لوگ بھی شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس ایمان لانے سے پہلے کا بھی جو معاملہ تھا، بڑے معزز گھرانے سے تعلق، بڑا شاندار ایک کردار، اور جس کو آپ کہیں کہ لوگ ان کی مثالیں دیا کرے اور سب سے پہلے ایمان لا کر سبحان اللہ کیا نبی پاک کی صحبت اٹھائی. ناظرین ہجرت حبشہ پر کچھ بات ہوئی. عربی زبان میں آپ کو ہجرت حبشہ پر بہت خوبصورت ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ ہے. بات بھی نبی پاک کی ہو رہی ہے تو کیوں نہ انہی کی زبان میں سنیں. تو آئیے لغت القرآن عربی میں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں ایک خوبصورت مدنی گلدستہ. یاد رہے کہ اس کو اردو سب ٹائٹل بھی کیا ہوا ہے. ناظرین ساتھ ہی رہیے گا, آپ اردو جاننے والے پڑھ سکیں گے کہ بات کیا ہو رہی ہے. پھر انشاءاللہ جب ہم واپس آئیں گے آپ کی کالز بھی آپ کرتے رہیے, کالز بھی شامل کرنی ہے. اور پھر اس تاریخی واقعے کی طرف چلیں گے کہ جب دو عظیم ہستیوں نے, کیونکہ پانچویں سال میں ہجرت افشا ہوئی, اب آپ اس کے بعد ہم چھٹے سال کی طرف چلیں گے کہ جب حضرت حمزہ ایمان لائے اور کمال کا مسلمانوں کو گویا ایک جذبہ ملا. اور پھر وہ ہستی سبحان اللہ کہ جو 40 کا عدد پورے کرنے والی ہستی ہیں, اور اس یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کیسے ایمان لائے اس پر بات ہوگی. آئیے پہلے چلتے ہیں عربی زبان میں ہجرت حبشہ کے بارے میں.
الحبیب علیہ الصلاۃ والسلام لما رأى ما يصيب اصحابه من العذاب والبلاء في دین اللہ سبحانہ وتعالى ابتغاء مرضاته وطلبا لثوابه ونصرة لدينه أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم أن يهاجروا إلى الحبشة. فهاجر المسلمون إلى الحبشة وأمنوا على دينهم وأرواحهم. وكان من أبرز المشاهد في تلك الفترة محاولة قريش استرجاع من هاجر, فأرسلت رجلين منهم بالهدايا حتى وصل لملك الحبشة وباحثوه في المسألة لطرد المسلمين من بلده, ولكن النجاشي خالفهم في ذلك فطلب المسلمين ليسمع منهم. فاختار المسلمون جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه, فحدث النجاشي عن تعاليم الإسلام وذكر له ما لقيه هو ورفقاءه من أذى قريش. وتلا عليه صدرا من سورة مريم ما أثلج صدره وهدأت بسماعه نفسه. وبذكاء جعفر وطلاقته وصدق إيمانه وحسن نقاشه ردت عن المسلمين مكائد أعدائهم وما وشي ضدهم. الحبيب عليه الصلاة والسلام بقي في مكة يلاقي الشدائد والبلايا والأذى من كفار قريش في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولم يقتصر الحبيب عليه الصلاة والسلام على دعوة قريش فحسب, بل خرج إلى الطائف ودعاهم إلى دين الله سبحانه وتعالى, فردوا عليه دعوته وأساءوا وفادته, ثم تطاولوا عليه وآذوه في عودته ورموه بالحجارة حتى دميت قدماه الشريفتان بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. فأرسل الله إليه ملك الجبال فقال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال, وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك, فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فيا سبحان الله, ما أروع صبرك وحلمك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم.
ماشاء اللہ کیا بات ہے میرے آقا کی مبارک زبان کی, اور سمجھ نہ بھی آئے تو لطف آ رہا ہوتا ہے. اور بات ہو رہی ہے ہجرت حبشہ کی. ناظرین یہ واقعات سن کر میں ساتھ ساتھ یہ بھی چاہوں گا کہ جو ویورز ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہیں, آپ ایک ہے ہسٹری پڑھنا بہت اچھی بات ہے, نبی پاک کی سیرت جتنا پڑھے ثواب ہے برکت ہے, مگر ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی کچھ ہم مدنی پھول لیتے جائیں, اپنے اندر کچھ ریکٹیفیکیشن ہو, ہماری کوئی یوں سمجھیے کہ لائف میں تبدیلی بھی تو آئے نا. ہجرت حبشہ میں وطن چھوٹا, دشمن پیچھے بھی پہنچ گئے, اس کے باوجود بھی مسلمان اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے. مگر آج کل تھوڑی تھوڑی بات پر لوگ نیکی کے کام چھوڑ دیتے ہیں, گویا اپنے ایمان پر کمپرومائز کر لیتے ہیں. ملک اور بیرون ملک میں جو مجھے لوگ سن رہے ہیں کہتے ہیں کیا کریں جناب, ہمارے ملک میں پرابلم ہے, ہم یہاں پر یہ کام نہیں کر سکتے, جاب سے اجازت نہیں ملتی تو نماز نہیں پڑھ سکتے. ارے جاب سے اجازت لوگے نماز کے لیے؟ یا نماز سب سے پہلا فرض ہے. آپ سوچیں تھوڑے سے پیسوں کے لیے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں, تھوڑی سی مصروفیت کو دیکھ کے نماز چھوڑ دیتے ہیں, حرام کمانے حرام کھانے لگ جاتے ہیں. ہاں ایسا بھی ہے, کئی جگہوں پر تھوڑا دور تھوڑا مہنگا حلال کھانا مل رہا ہے, کہتے ہیں یار اب کیا کریں یار اتنا دور کون جائے گا حلال کہاں سے ڈھونڈیں گے. یعنی یہ ہمارے میرے اور آپ کے نزدیک ایمان کی قدر رہ گئی ہے. غور کریں وہاں صحابہ کرام نے وطن چھوڑ دیا, وہ بھی کہہ دیتے معاذ اللہ کہ حضور وطن بھی چھوٹ رہا ہے گھر بھی چھوٹ رہا ہے, ارے جانے چلی گئی, مگر ایمان پر قائم رہے, اپنی فنڈامنٹلس جو ان کے ذہن تھا جو ان کے اصول تھے اسلامی اصول جو تھے اس پر ثابت قدم رہے. مگر آج تھوڑی تھوڑی بات پر لوگ اپنا دین ایمان بیچ دیتے ہیں. خدا را ان واقعات سے سبق لیں کہ یہ ہے ہمت, یہ ہے طاقت, طوفان کے آگے جمے رہتا ہے کہ تھے کتنے. آپ ذرا غور کریں کہ 101 افراد ہوئے نا, یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کیلکولیشن ذرا ذہن میں رہنی چاہیے کہ 5 سال ہو گئے نبی پاک کے اعلان نبوت کو, تو لوگ کتنے ہوئے ہیں ابھی 101. ہاں اس میں خواتین بھی ہوئے ہیں مرد ہیں. آگے چلیں تو پھر بدر یعنی مدینہ شریف پہنچنے کے بعد بھی یار آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ بدر ہوتا ہے تو 313 ہیں. ذرا کتنی سلولی سلولی مسلمانوں کی تعداد بڑی مگر کسی نے ہمت نہیں ہاری. پھر ایک وقت آیا کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں تو 1,24,000 صحابہ موجود ہیں. اور آج دنیا میں سب سے زیادہ گرو ہونے والا سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے, کروڑ کروڑ مسلمان ہیں. کیسے ہوا یہ سب؟ شروع والوں نے کوشش کی نا, ہمت نہ ہاری. وہ ہمت ہار جاتے تو ہم کہاں ہوتے. تو یہ سیکھنے والی بات ہے, مشکل آتی ہے تکلیف آتی ہے ہمت میں رہنا ہے. انشاءاللہ ہم نے بھی صحابہ کرام کی سنت کو ادا کرنا ہے اور اسلام کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند کرنا ہے, اور دعوت اسلامی ہے آپ کے پاس. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ دوران سلسلہ یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں نا یہ ہم سب کے لیے بہت شاندار سبق ہے. انشاءاللہ 6ویں سال کی طرف چلیں گے مگر کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
عبد الحبیب بھائی, بڑا ہی شاندار جاندار اور پیارا پیارا سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر آئے ہیں. اللہ پاک آپ کو اور تمام کو برکت نصیب فرمائے. بڑا ہی آپ کا پیارا انداز ہے اور بڑی ہی پیاری معلومات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے تعلق سے بڑا پیارا سلسلہ یہ آپ لے کر آئے ہیں.
بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا اور تعریف کا. اللہ پاک قبول فرمائے, یہ دعا کریں کہ یہ ہماری کاوش قبول ہو جائے. اور میری دلی تمنا یہ ہے بلکہ آپ اس کو جو مجھے لوگ سن رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا پروگرام ہو جائے, ایسے بہت سارے پروگرام ہوئے بڑے بڑے علماء نے کیے ہیں, ہماری توقعات ہی کوئی نہیں, لیکن ایک آسان انداز میں پیارے آقا کی سیرت کو مرحلہ وار بیان کر دیا جائے. اور وہ 20-25 سلسلے جو ہوں اس کو کہیں آپ چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اب جو کوئی چاہتا ہے کہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو مرحلہ وار سمجھ لوں تو وہ یہ پروگرام دیکھ لے تو بہت کچھ سیکھ لے گا. یقیناً کمپلیٹ تو نہیں کہہ سکتے مگر بہت کچھ اس کو سننے کو مل جائے گا. تو انشاءاللہ اس پروگرام کو آپ بھی دیکھتے رہا کریں تاکہ کنٹینیو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں. جی اگلی کال دیجیے گا.
میرا نام نور محمد ہے, میں تو سے جو گال کرنا پیا عبد الحبیب برا کیویں حال ہے؟ ٹھیک ہی وے. تہاڈا پروگرام سکو بہت چنگا لگدا ہے, اساں سارے یار برا اکٹھے تھی کے تہاڈا پروگرام دے دے ساڈے علم دی اضافہ تھی ویندے. میں تو کو سرے کی نا سناون چاہنا.
ذکر تے دے یار دا مولا کریندا رہے ونیا.
سبحان اللہ کیا بات ہے. سرائیکی میں آپ نے کال کی اور آپ نے شاید یہ بھی کہا کہ ہم سارے دوست مل کر دیکھتے ہیں پروگرام, اور سرائیکی زبان کا آپ نے نعت کا ایک مصرع بھی سنا دیا. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. ایک اور کال دیجیے.
بسم اللہ پاک پتن شریف سے عرض کر رہی ہوں. عالم تیرا پروان سلسلہ مدینہ مدینہ ہے, ہمیں اس سلسلے کا بہت بے چینی سے انتظار رہتا ہے, اور جب یہ سلسلہ لگتا ہے تو پھر 2 گھنٹوں کا پتہ ہی نہیں چلتا, زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے.
کیا بات,
مگر تیرے اور صاف کا ایک بات تھی پورا نہ ہوا, جزاک اللہ خیرا.
کیا بات ہے, کیا بات ہے, واقعی نبی پاک کی شان ہی ایسی نرالی ہے. ساری زندگی ذکر کریں تو بھی لگتا ہے بات ہی پوری نہیں ہوئی ہے. کیا شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ پشتو مبلغ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو کیوں نہ پشتو زبان میں بھی کچھ سلسلے میں ان سے مدری پھول لیتے ہیں. ہجرت حبشہ پر بات ہوئی ہے, تاریخی واقعات پر بات ہوئی ہے, کیا کہیں گے آپ؟
الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. تمام خوگو اسلامی رڑو مدنی چینل کتون کو سنگت عبد الحبیب بھائی مغلا الحمد للہ ہوئے راشد بھائی صدیق اکبر واقعہ مغلا بیان کا, یعنی دا اسلام دورا پاس سانا مغلا نے دے ملاو شوے دے سمرا پا گرانا وان دے چخپل وطن بندہ پری دے دا سمرا لوی و آزمائش اگر پارا. اور بیا پنس کال لطیر شور سر لوگوں نے خلق مسلمان شوے دے, اور بیا چخپل وطن پری دے خپل کور بار پرے دے کاروبار پرے دے ارس پرے دے ابیا تو بل زیلہ لاڑ شے آل تا دن دشمنان نو پرے دے آل تم در پسے را شے
زما خو کوس تم خپل ایمان قدر کول پکار دے او ایمان سلا وای مونږه خو دا خیره بس کور کې ایمان میلاو شو الحمدلله چې مونږه پیدا شو انا په خو کې راته با مویل شو الحمدلله غویا دا خوش خبری ته و چې مبارک شه ته د رسول الله غلام او ایمان سلا وای دا څوک د بلال حبشی ته پوسو کې چې دا غي څنګه پګران دا ایمان خپل ثابت کړو دا شانته کربلا ولا څوک ته پوسو کې چې ایمان څنګه سلا وای دا ما خو ګوی اسلام بیرون الحمدلله مدنی چینل دا سلسله ګورای نو دا غي د وادي نه به ان شاء الله نبی پاک علی صلوات و سلام سید مونږ له بو زکولو توفیق ملاوی کې ان شاء الله او دا غي د هجرت واقع نه سمرا زلا سور خبر مونږو رو 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 ازکا والحمدللہ چې په سمرا ګران باندې دا ایمان مولا الله تعالی نصیب کړی دی الله تعالی دې مونږه د دې ایمان قدر کولو توفیق راکړي
ماشاءالله ماشاءالله سندی مبلغ دې کوم مدنی فول عطا فرمایي
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبنی کا پیرا مایته کی توجہ جان چاہندو جنګ تا تذکرو کې نه غال کې जॾहिं असां इब्तिदा इस्लाम जा वाक़िया असां पढ़ंदा आहियूं त वॾा हिकु कठिन मामलात हुया ऐं मुस्लमान वॾी तकलीफ़ूं बर्दाश्त कयूं त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जॾहिं मां इहे वाक़ियो मां पढ़ां पियो ऐं हिन वाक़िए खे असांजे राशिद भाई वरी प्यारे अंदाज़ में गुफ़्तगू कयो त हिते हिकु जो जवाबु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला इब्न दोगुन्ना खे ॾिनो त छाजे करे हिजरत कयां थो हिन करे त मां अलाह तबारक वताल जी इबादत करे
सघां
अलाह तबारक वताल जी ज़मीन में सैर कयां ऐं जिथे मूंखे को रोकण वारो न हुजे ईअं जी हबशा हिजरत थी छा जे अब्दुल हबीब भाई हिकु इंसानी फितरत आहे इंसानी फितरत छा आहे त हर इंसान पंहिंजे खानदान में पंहिंजे कबीले में पंहिंजे शहर में
वही सुकून मिलता है
पंहिंजे माइटनि सां अगरि पंहिंजे माउ पीउ सां गॾाइणु पसंदि कंदो आहे
बिल्कुलु
असां सीरत जी किताबूं खणी करे ॾिसूं त असांखे अहिड़ा साहिब कराम जा वाक़िया मिलंदा आहिनि जेका इस्लाम खां पहिरियां वॾा अमीर तरीन हुया वॾे मालो असबाब वारा हुया लेकिन जॾहिं हुन इस्लाम क़बूल कयो इस्लाम जी ख़ातिर पंहिंजे दीन मतीन जे ख़ातिर पंहिंजो सभु कुझु छॾे ॾियो अहिड़ा असांखे साहिब कराम जा वाक़िया मिलंदा आहिनि की जंहिं इस्लाम क़बूल करण खां बाद पंहिंजे माउ पीउ खे छॾे ॾिनो सिर्फ़ु कंहिंजे लाइ इस्लाम जे लाइ दीन मतीन जे लाइ त अॼु बि अगरचे इहे जेकी हिजरत हुई फर्ज़ हिजरत अॼु न आहे लेकिन अॼु बि हिकु हिजरत बाक़ी आहे उहो हिजरत कहिड़ी आहे त माण्हू गुनाह छॾे करे निकिर
अची वञे
त असां अॼु हिजरत कंदा आहियूं यानी की असां शहर में जेका ॻोठ में निकिरी असां शहर में ईंदा आहियूं छाजे करे हुतां जी आबो हवा जे करे पैसो कमाइण जे करे ऐं असां दुनिया तलब कंदा असां हिजरत कंदा आहियूं त अॼोके मुस्लमाननि खे असांखे खपे त अॼु बि हिकिड़ी हिजरत बाक़ी आहे त असां गुनाह छॾे करे पंहिंजे अलाह तबारक वताल खे राज़ी कयूं ऐं नेकी राति सां हलणु
बहुत कमाल के मदनी फूल हमारे सिंधी भाई ने दिए सिंधी मुबल्लिग़ दावत इस्लामी जो समझने वाली बात है कि उन्होंने कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने क्यों हिजरत करने जा रहे थे कि उन्होंने कहा कि मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैं अल्लाह की इबादत सुकून से कर सकूँ यानी दुनिया का दस्तूर है नाज़रीन हम सारी दुनिया घूमे एंड ऑफ द डे हमें घर अच्छा लगता है हमें अपना वतन अच्छा लगता है अपनी फैमिली अच्छी लगती है मगर साहबा इकराम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये प्रूफ किया कि सब कुछ छोड़ दिया अमीर कबीर साहबा इकराम थे हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ बहुत मालदार थे एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ मदीने चले गए ऐसे कितने साहबा इकराम घर भी रह गया पीछे पैसे भी रह गए क्यों अल्लाह के लिए अल्लाह के रसूल के लिए दीन मतीन के लिए ईमान की हिफाजत के लिए लेकिन आज बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि गांव गोठों से हम लोग शहरों में इसलिए आ जाते हैं हिजरत तो करते हैं मगर दुनिया के लिए पैसों के लिए सहूलत के लिए लेकिन एक हिजरत ऐसी है कि आज भी हम वो कर सकते हैं गोया कि हम गुनाहों से नेकियों की तरफ आ जाएं अपने आप को गंदगी वाली बुराइयों वाली जिंदगी से निकालकर सुन्नतों वाली और ईमान वाली और नबी पाक की गुलामी वाली जिंदगी की तरफ आए बहुत प्यारी बात की माशाल्लाह हमारे साथ चूंकि राशिद भाई पंजाबी भी बोलते हैं और उनकी नुमाइंदगी भी जरूरी है हमारा सबसे बड़ा सूबा है बड़ा कमाल का किरदार है हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला मैं यकीन करें कई शख्सियात से जिसको कहते हैं ना बड़ा ऐसा दिली लगाव हो जाता है तो हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला की जो सीरत है अमीर तैबा सुभान अल्लाह इनका जो ईमान लाने का वाकया भी जो उसकी वजह बनी वो भी कमाल की वजह है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की वजह से मैं चाहता हूं मैं उर्दू में बयान करूं और फिर आप उसको थोड़ा सा पंजाबी वाले हमारे भाइयों के लिए भी इसको आप कर लें कि ऐलान नबूवत का छठा साल ये तारीखी साल है नाज़रीन क्योंकि इसमें इसी एक साल में हजरत उमर भी ईमान लाए हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला भी ईमान लाए और इससे इस्लाम के मुसलमानों के जाहो जलाल और इज्जत का परचम गोया बुलंद हो गया प्यारे अकालीसलाम के चचाओं में हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला को नबी पाक से बड़ी वालेहाना मोहब्बत थी और सिर्फ दो तीन साल ही नबी पाक से उम्र में वो बड़े थे उम्र का डिफरेंस भी नहीं था तो बड़ा क्लोज रिलेशन था अच्छा एक और कमाल की बात है कि चचा तो थे मगर इन्होंने भी हजरत सुवैबा का दूध पिया था तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के रजाई भाई भी हो गए दूध शरीक भाई भी हो गए अच्छा फिर हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला बहुत ही ताकतवर भी थे بہادر بھی تھے اور شوقین شکار کے شوقین بھی تھے. روزانہ صبح سویرے تیر کمان لے کے جاتے, شکار کر کے شام کو واپس آتے تھے. اب خانہ کعبہ کا پھر آ کے طواف بھی کرتے تھے, قریش کے سرداران کے ساتھ رہتے تھے. ایک دن اسی طرح شام کو اپنا شکار وغیرہ کر کے آئے تو ان کی ابن جدعان کی لونڈی اور ان کی بہن بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی بے ادبی کی ہے, بڑی گستاخی کی ہے, انہیں بہت کچھ کہا ہے. تو حضرت حمزہ نے جب یہ سنا, کیونکہ محبت بہت کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام سے, تو ان کا جس کو کہتے ہیں خون خول اٹھا اور آئے اور ابو کچھ بات چیت نہیں کی, تیر کمان جو ہاتھ میں تھا نا وہی ابو جہل کے سر پہ دے مارا, ایسا زور سے دے مارا کہ اس کا سر ہی پھٹ گیا, خون لہو لہان ہو گیا کہ تم نے میرے بھتیجے کو برا بلا کہا ہے. تو اب لوگ کھڑے ہو گئے بیچ میں ابو جہل کو بچانے کے لیے. تو پھر وہاں پر یہ ہوا کہ ابو جہل نے سوچ کر کے کہیں بنو ہاشم کے درمیان ہماری جنگ نہ ہو جائے, کہ ان کو چھوڑ دو, واقعی میں نے آج ان کے بھتیجے کو بہت کچھ برا بھلا کہا ہے. اب حضرت حمزہ نے جب یہ یعنی محبت کا اظہار تھا نا, تو اس کے فوراً بعد اعلان کرنا شروع کر دیا کہ میں بھی جناب محمد رسول اللہ پر ایمان لے آیا ہوں, گویا اسلام قبول کر لیا. نبی پاک کی محبت میں یا پیارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کوئی کام ہوا تو وہ ایسا جوش تھا نبی پاک کی محبت کا کہ وہ ایمان لے آئے. اور پھر وہ تاریخی اشعار آپ نے عربی زبان میں پڑھے, گویا ایمان لاتے ہی نبی پاک کی نعت پڑھنا شروع کر دی. یہ صحابہ کا شروع سے طریقہ ہے جناب, یہ نعت خوانی کوئی نیا کام نہیں ہے, ابھی ایمان لائے ہیں اور کیا پڑھنا شروع کر دیا. ذرا سنیے گا, حمدت اللہ حین ہدا فؤادی الی الاسلام والدین الحنیفی, میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جس وقت کہ اس نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کی ہدایت دی. اب پہلے تو شکر اللہ کا ادا کیا, حمد کی, پھر کہتے ہیں کہ جب احکام اسلام کی ہمارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو با کمال عقل والوں کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں وَأَحْمَدُ مُصْطَفَى فِينَا مُتَعُن فَلَا تَغْشَوْهُ بِالْقَوْلِ الْعَنِيفِ, اور خدا کے برگزیدہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقتدا ہیں, اے کافروں اپنی باطل بکواس کے ذریعے ان پر غلبہ حاصل مت کرو. پھر کہتے ہیں فلا والله نسلمه لقوم فلما نقضي فيهم بالسيوف, تو خدا کی قسم ہم انہیں کفار کے سپرد نہیں کریں گے ہمارے آقا کو, حالانکہ ابھی تک تو ہم نے ان کے کافروں کے ساتھ تلوار سے فیصلہ بھی نہیں کیا ہے. تھے تو بڑے شاندار جاندار بہادر, اللہ اکبر, یہ ایمان لائے تو گویا مسلمانوں کو ایک شاندار حوصلہ مل گیا. اچھا ناظرین, ہوا یہ کہ اتنی بڑی خوشخبری ملتی ہے اور اس کے صرف تیسرے دن, تین دن بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آتے ہیں. وہ واقعہ بھی بڑا ہی شاندار اور بڑا ایمان افروز ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے, دعائے مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ آپ کے لیے نبی پاک نے دعا کی تھی. اور سبحان اللہ, حضرت عمر بن خطاب ایمان لے آئے. اور ان کا ایمان لانے کا واقعہ بھی ایسا تھا کہ ایک بار یہ ننگی تلوار لے کر دوپہر کو کہیں جا رہے تھے تو ان کو انٹرسپٹ کیا حضرت نعیم بن عبداللہ قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وہ ایمان لے آئے تھے مگر ایمان ظاہر نہیں کیا تھا. کہا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا بس آج مسلمانوں کے جو نبی ہیں آج معاذ اللہ ان کا ارادہ تھا کہ میں ان کو شہید کر دوں گا. کہا عمر تو پہلے اپنے گھر تو جاؤ, دیکھو تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے, تمہاری بہن اور تمہارے بہنوں بھی ایمان لے آئے. اب ایسے حضرت عمر کو جب یہ پتا چلا کہ میری بہن اور میرے بہنوں ایمان لے آئے, تلوار لے کر گھر پہنچے تو اس گھر کے اندر کچھ مسلمان تلاوت قرآن کر رہے تھے, آواز ان کو باہر آ گئی, دروازہ کھٹکھٹایا, جب لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت عمر آئے تو سب چھپ گئے, قرآن کے اوراق بھی چھپا دیے. حضرت عمر اندر داخل ہوئے اور پہلے تو اپنے بہنوں ہی کو مارا, پھر اپنی بہن کو اتنا زور کا چاٹا مارا کہ ان کے جھومر بھی کان کا ٹوٹ گیا اور ماتھے کا جھومر ٹوٹ گیا, چہرہ لہو لہان ہو گیا. مگر جو بہن نے جواب دیا, ناظرین میں اسی بات پر بار بار بات کرتا ہوں کہ کیسے لوگ تھے, مار کھاتے تھے پھر بھی ایمان پر ثابت قدم تھے, نماز پڑھنے پر مارا جاتا, قرآن پڑھنے پر مارا جاتا. آج کون ہے ہمیں روکنے والا نماز پڑھنے سے, قرآن پڑھنے سے, اذان دینے سے, اللہ کی عبادت کرنے سے, پھر بھی ہم نہیں کرتے. اتنا مارا گیا, آپ کی بہن کا چہرہ لہو لہان ہو گیا, مگر اس بہادر بہن نے جواب کیا دیا حضرت عمر کو. وہی الفاظ جو تھے نا وہ گویا حضرت عمر کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنے. ناظرین آپ کی بہن کہتی ہے کہ اے عمر سن لو, تم سے جو ہو سکے کر لو مگر اب اسلام دل سے نکل نہیں سکتا. اب اسلام دل سے نکل نہیں سکتا. حضرت عمر نے بہن کا خون آلود چہرہ دیکھا, عزم و استقامت سے بھرا ہوا جملہ سنا تو آپ کا دل بھی بھر آیا, رکت تاری ہو گئی, ایک دم دل نرم ہو گیا. کہا اچھا ٹھیک ہے, پہلے مجھے بتاؤ یہ تم پڑھ کیا رہی تھی, قرآن تو پڑھ کر سناؤ. تو بہن نے پہلے کیا کیا, قرآن کے اوراق ان کے سامنے رکھ دیے. تو حضرت عمر کے سامنے نظر پڑی جت آیتوں پر, سبحا للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. ترجمہ کیا ہے, اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اس آیت کا ایک ایک لفظ تاثیر کا تیر بن کر ان کے دل میں پیوست ہوتا گیا، دل نرم ہوتا گیا، جسم کا ایک ایک بال گویا لرزہ برندام ہوتا گیا، کپ کپی تاری ہو گئی۔ اور پھر جب اس آیت پر پہنچے، آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اکبر، قرآن کے ذریعے جب یہ آیت پڑھی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، بس یہ پڑھنا تھا کہ حضرت عمر بالکل بے قابو ہو گئے اور بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ناظرین، یہ جو اب میری بات زیادہ اچھے انداز میں سمجھ آئے گی، آج کل بہت ایک کلام پڑھا جاتا ہے اور بچے بہت شوق سے پڑھتے ہیں، تو یہ اسی واقعے کا پس منظر ہے کہ جب حضرت عمر گھر گئے تھے اور بہن چپکے چپکے پڑھتی تھی نا، تو وہ شاعر لکھتے ہیں نا، اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپکے چپکے پڑھتی تھی، بہن نے جب قرآن پڑھا ہے پھر سن کے عمر کا دل بول اٹھا، وہ بالکل دل ہی چینج ہو گیا نا، لا الہ الا اللہ،
اپنی بہن سے بولے یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپکے چپکے پڑھتی تھی، اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپکے چپکے پڑھتی تھی،
جانا ہے بارگاہ رسالت میں، تھوڑی دیر پہلے جان لینے جانا تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر گویا معاذ اللہ اٹیک کرنے جانا تھا، اور اب غلامی اختیار کرنے جانا ہے، اب ان کے قدموں پر قربان ہونا ہے، وہی تلوار ہاتھ میں ہے۔ حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر نبی پاک جمع ہے، مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، دروازہ جا کے کھٹکھٹایا گیا، جب دروازے کی اس جھری سے چھوٹے سے یوں سمجھے کہ گیپ کے اندر سے دیکھا کہ حضرت عمر آئے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کی ہمت نہ ہوئی دروازہ کھولے، کیونکہ حضرت عمر کو سب جانتے تھے کہ یہ کس قدر بہادر ہیں اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت حمزہ موجود تھے، یعنی مسلمانوں کو ایک شیر مل چکا تھا، کہا آنے دو عمر کو، اگر ارادہ اچھا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر کی ہی تلوار سے اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ دروازہ جیسے ہی کھولا گیا، حضرت عمر دروازے کے باہر ہیں اور نبی پاک دروازے کے اس طرف ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آگے بڑھ کر حضرت عمر کا بازو پکڑ کر فرمایا، اے خطاب کے بیٹے تو مسلمان ہو جا، آخر کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا؟ اللہ اکبر، نبی پاک کے یہ الفاظ جب حضرت عمر نے سنے، دل پہلے ہی نرم ہوا ہوا تھا، اللہ اکبر، حضرت عمر نے با آواز بلند کلمہ پڑھنا شروع کر، یہ اس کی تھوڑا سا پس منظر بتا دوں پھر اور مزہ آئے گا۔ پہلے بھی کئی بار آپ نے سنا ہوگا، یہ سیدی اعلی حضرت کا اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ واقعی ناریوں کا دور تھا، ناری کہتے ہیں جہنم والے غیر مسلم جو تکلیف پہنچانے والے، اب ان کا دور تھا اور ہر طرف سے آندھیاں تھیں، تو یوں سمجھے کہ ظلم تھا، مسلمانوں پر ایک خوف کی کیفیت تھی، دل جل رہا تھا نور کا، نبی پاک بڑے غمزدہ تھے، دعائیں کرتے تھے، اور پھر حضرت عمر جب ایمان لائے، ہوا کیا، جیسے کہ ایمان لائے نا، اسی دروازے پر پیارے آقا نے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے کب تک مجھ سے لڑے گا، ایمان لیا، حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تو اس چھوٹی سی جگہ پر، یہ دار ارکم جو ہے یہ کوہ صفا کی پہاڑی کے پاس تھا، مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، سارے مسلمانوں نے مل کر ایسا نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکے کے پہاڑ گونج اٹھے، یعنی ایک خلبلی مچ گئی نا، آپ سوچیں کہ تین دن کے اندر کمر ٹوٹ گئی کافروں کی، یعنی تین دن پہلے حضرت حمزہ ایمان لاتے ہیں، تین دن بعد حضرت عمر ایمان لے آتے ہیں، حضرت عمر نے پھر کیا کیا وہ تو میں آگے بتاؤں گا، کیا کمال کی پرسنالٹی ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو نبی پاک کو راحت ملی، تو یہی بات سید اعلی حضرت نے لکھی کہ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا،
ناریوں کا
کے دو تاریخی واقعات، دو خوشخبریاں گویا مسلمانوں کو ایک ساتھ ملتی ہیں، اور ان دونوں ہستیوں نے پھر آگے جا کے جو کردار ادا کیا وہ بھی ایک ناقابل فراموش کردار ہے. جی
جی، دنیا میں جڑے محبت دے اور تعظیم اور ادب دے رشتے ہوندے، انہاں دے دو بنیادی سبب ہوندے. ایک سبب ہوندا نسب دا، خون دا، کہ انسان دا کوئی خونی رشتہ دار ہوئے او دے حق بھی لازم ہوندے. دوا رشتہ ہوندا رضاعت دا، دودھ دا جڑا رشتہ ہوندا اس دی وجہ تو بھی حقوق لازم ہوندے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء اتنی خوش نصیب ہستی ہیں کہ نبیاں دے امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال انن اے دوے رشتے جڑے او نصیب ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا بھی ہیں، نسبی رشتہ بھی ہے بنو ہاشم دے خاندان دے، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شہزادے، اور نال ہی نال کہ حضرت صویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہوں نے شرف ملیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دودھ پیوایا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہاں دا دودھ پیتا.
واہ واہ.
ان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نسبی چاچا رضائی بھرا ہے، بڑے شجاع اور بڑے بہادر آئے بنو ہاشم، انہی بڑے بہادر آئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے معاشرے سرداری دی حیثیت رکھ دیا ہے، یعنی معاشرے دے بڑے عظیم اور قابل اعتبار بنیا جنہاں دا شمار ہوندا، لیکن اسلام دی طرف اولن کوئی نہ آیا ہے. انہاں دی ایک مشغلہ انہاں دا کہ تیر اندازی وغیرہ شکار وغیرہ کریندے. ایک دن شکار واسطے کہیں گئے، واپسی تے جدن آ رہے ہے تے کسی نے خبر دیتی کہ تہاڈے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو جہل بڑا برا بھلا آکھیا، انہاں دی بےدبی کیتی، انہاں نے اذیت دیتی ہے. او جڑی بھتیجے دی محبت آئی، خون دا بھی رشتہ، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نال اونی سارن محبت ہوندی ہے، انہاں دے اخلاق، انہاں دے انہاں دی ادائیاں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کور گئے، اور اسن وہ تہوار کیتا جڑا انہاں دے کول ہتھیار آ، اسے سر تے ماریا، اور کافی اس واسطے آزمائش ہو گئی، کافی لوگ جمع ہوئے بھئی اس جھگڑیاں ختم کرنے آ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قسمت دا ستارہ جا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے دل وچ نور ایمان پایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت او رنگ لے کے آئی کہ انہاں سارے دے سامنے اظہار کیتا کہ ہن میں بھی مسلمان ہوں گا، فتح بارگاہ رسالت وچ حاضر ہوئے. انہاں دے ایمان آننا تو 3 دن بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لیا، اس دا پورا تفصیلی واقعہ تسی بیان کیتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرداران قریش وچ آئے، اور اپنے معاشرے بڑی انہاں دی قدر و قیمت آئی. اے دو ہستیاں جد ایمان لے کے آئیاں تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بڑی خوشی ہوئی، اور جڑے مسلمان آئے جڑے بظاہر کمزور آئے انہاں دے واسطے بڑی ڈھارس دا سامان ہویا، اور مسلماناں واسطے سمجھ لیو ٹرننگ پوائنٹ ہویا. اور جن تسی بیان کیتا کہ دار ارکم وچ جدوں ایمان لے کے آئے تے نعرے تکبیر دی آواز بلند ہوئی کہ سارے مکے وچوں آواز گونجی. کئی روایتیں چوندا کہ وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو ان دو صفحہ بڑھائیاں وچ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بڑی شان و شوکت نال ہے مسجد حرام وچ داخل ہوئے، نہ طواف کیتا، اور اسلام دی شان و شوکت دا سمجھ لو ایک نواں باب شروع ہویا، اور اللہ تبارک و تعالی ان دوواں ہستیاں دی برکت نال اسلام ابو تقویت پہنچائی.
یقین کرے راشد بھائی، یہ جو آپ نے پنجابی زبان میں کہا، میں اس کو اردو میں بیان کروں گا، لیکن جب بھی یعنی میں یہ سوچتا ہوں کہ ان صحابہ کرام کو کتنی خوشی ملی ہوگی کہ جو چھپ کر عبادت کرتے تھے، ڈر تھا، ایک خوف تھا، مارتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کی ہستی تھے، ابھی ایمان لائے نا. اب ذرا اچھا یہ بھی اگر آپ ہسٹری آف پوری دنیا کی ہسٹری میں دیکھیں، کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں ملے گی کہ جس کو کوئی مارنے آیا ہو، جان لینے آیا ہو اور دیدار کرتے ہی جان دینے والا بن جائے، گرفتار کرنے آیا ہو اور دیکھتے ہی ان کے عشق میں خود گرفتار ہو جائے. اور یہ نبی پاک کا ہی خاصہ ہے. تو ابھی ایمان لائیں، حضرت حمزہ نے آپ نے سنا ایمان لاتے ہی نعت پڑھنا شروع کر دی سب کے سامنے، اور انہوں نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں، ہم چھپ کر کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ ہم کھل کر عبادت کریں گے. اچھا اگر آپ تھوڑا سا ڈائنامک سمجھیں, اللہ پاک آپ سب کو مکہ پاک کی حاضری عطا فرمائے, آپ گئے بھی ہیں ماشاءاللہ, صفا اور کعبہ شریف بہت دور نہیں ہے ٹھیک ہے نا, لیکن اس زمانے میں ظاہر مکان بنے ہوئے ہوں گے اور اس طرح حرم شریف تو نہیں بنا ہوا تھا, تو یہاں یہ چھپے ہوئے ہیں. کعبہ قریب ہی ہے لیکن یہ کعبہ تک جانے میں خوف تھا, وہاں لوگ بیٹھے ہوتے تھے, طواف نہیں کرنے دیتے تھے, جو طواف کرنے آتا مسلمان اس کو مارتے تھے, نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے. اب انہوں نے کہا ہم مل کر عبادت کریں گے اور کھل کر کریں گے, یا رسول اللہ ہم کھل کے عبادت کریں گے. اب دو صفے بن کر مسلمان اس دار ارکم سے نکلتے ہیں. ذرا امیجن کریں, میں کہہ یہ رہا تھا جب آپ نے بات کہی نا کہ اس دن جو صحابہ کرام کو انرجی اور خوشی ملی ہوگی, آج یہ بیان کرتے ہوئے جو خوشی مل رہی ہے نا, یعنی جی چاہتا ہے کاش یہ منظر ہم دیکھ پاتے کہ کیا منظر ہوگا کہ حضرت عمر ایک صف کی قیادت کر رہے ہیں, حضرت حمزہ دوسری صف کی قیادت کر رہے ہیں, اور وہ تاریخی جملے تھے حضرت عمر کے, جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا وہ آج آ جائے سامنے, جس سے اپنے بچوں کو یتیم کروانا وہ سامنے آ جائے, آج دیکھتا ہوں کون روکتا ہے. اور علل اعلان مسلمان کعبے کے سامنے گئے اور وہ طواف کا اور عبادت کا سلسلہ شروع ہوا, لوگ لڑنے بھی آئے مارنے بھی آئے, مگر حضرت عمر ایک طرف ہوں اور حضرت حمزہ ایک طرف ہوں, واقعی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا اسلام کا. اور اس کے بعد علماء ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, کتابوں میں لکھا کہ حضرت عمر وہ ہستی ہیں کہ جب سے آپ ایمان لائے اسلام کو عروج ہی ملتا رہا, اسلام بلندی پر جاتا رہا, یعنی آپ کی اسلام میں آمد کے بعد اسلام کو, یار یہ بولنے والی کیسی بات ہے, میں اور آپ غور کریں, مجھے اور آپ کو عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے, ہم مسلمان ہوئے تو ہم عزت ہمیں ملی, حضرت عمر وہ ہیں جن کے آنے سے اسلام کی عزت میں اضافہ, ہستی کیسی ہیں سبحان اللہ. اور پھر مرتبہ وہ پایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, اللہ نے پھر وہ مرتبہ عطا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, ون آف دا ہسٹوریکل, جب بھی بیان کریں یہ دو صفوں والی بات تو میں یقین کریں جب سنتا ہوں نا, جب بیان کرتا ہوں جس کو کہ اندر سے ایک ایسی خوشی کی لہر, ہمت کی لہر نکلتی ہے, کیا بات ہے سبحان اللہ. اور انشاءاللہ پھر آپ سنیں گے انشاءاللہ آہستہ آہستہ, اب یہ 40 کا عدد پورا ہوا حضرت عمر کے ایمان لانے سے, اور پھر اسلام نے ماشاءاللہ کیسی ترقی پائی, آگے کیا ہوا سب آپ سنیں گے. بلوچی بھائی بھی کافی دیر سے بیٹھے تو آپ بھی کچھ بیان کیجیے. حضور
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان آ رہے واقعہ ہم بیان کریں. حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں چاچے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم میں شیر برات بھی ہے, اور حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہونا بعض والہانہ محبت بھی بتا. حضرت حمزہ بعض بہادری بتا اور شکاری بتا, اور یہ دہلی جو ہے نا ہر وعدے یہ کار بتا کہ صوبے سرا شکار واسطہ درخت کا شکار کرنے کا شتا بتا, اور ہمیں شکار کرنے کے وعدہ کیا یا یہ حضرت ابو جدان مولد اور یہ گوارا یہ خبر اداد کہ تئی برازت کا مرچی ابو جہلا جو سے باز برا بلا گشتہ کہ یہ گستاخی یہ ہوتا. حضرت حمزہ جو سے ایمان جوشات ایا باز گسات ایا وتی تیر ہاں کمانے گنا سو حضرت تیر کمانے سورتی مکہ نم گشو ابو جہل امودا ملتی اور یہ سرا زورا چی کمانے گنا وار کتی اور یہ سر وہ دیرتی اور یہ اون درت. حضرت امزیا ایمان جوشا چی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم گنا والیانہ محبت وجہ چی جیسے زورا چی گو کہ ماں بھی جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں دینا اختیار کرنا کہ ماں بھی ایمان کرا. حضرت حمزہ ایمان آ رہے گے سیر اوچے رند حضرت عمر بھی ایک خبر رد کہ آئیے بھی اسلام قبول کرتا. کتابہ نے تو کہا ہستے کہ حضرت عمر ایمان آ رہے گے واقعہ باز ہستا, اور ایک کے مشہور واقعہ ہستے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گرمیاں درائے گا بتا تھی لوگا چھے ہمودا حضرت نعیم بن قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تھی بھلے آئیے اسلام میں خبر آئیے نبی تک کہ ایشیا بھی اسلام آرتا آئیے گو کہ تو کچھ رہو گئے چیما رہو گو کہ مسلمان جو سربراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آئیے اسے ختم کرنے کا وسطہ ان کے آئیے سفر آئیے کوشے کے وسطہ اور آئیے گو کہ آئیے کہہ رہا رہو گا چپیسا تو تھی لوگ خبر آ گئے کہ تی گوار اور آئیے لوگ گواجا بھی مسلمان بت گا حضرت عمر اتی گوارے لوگ نمگا شو ہمودا آئیے دستی دروازہ دستک داتی دروازہ دستک دے کے رنگ عہدے تو جو چیزیں مسلمان بت گا آئے نا حضرت عمر آواز گوشت داشت گوشت دار کے رنگ آ ترسا کا لگ گیا کیا نا وتا رہا اور قرآن پاک کی چیزیں اور چیر داتا اڑا یہ گوارا دروازہ بچ کو حضرت عمر سجنا چ پیشترا یہ گوارے لوگ واجا
آئیے گناہ جو سے جنگ کرنے کا لگ گئے بداوتی گوارے سرا دس چستے کو تھی آئیے جتی اور یہ گوشے جمر وغیرہ پروشتا ہوا یہ پورے چہرہ جو سے
اللہ
ہونا پوربی ہونا پوربے گئے رن پتا آج اسے قرآن پاک کے جو میں اس بھی کو دیکھتے علماء نے دفاع کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشتہ کے تو چھ وہاں گیا آئیے اب یار منا بھی پیش دار ہمارے میں آئیے قرآن پاک کے چیزیں اورا کرتا ہوں جو پارہ 27 سورہ حدید ہے پہلا آیت بھی تھا اما چارتی تو آئیے رن اپتمی آیا جو آمنو باللہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان بیا رسول سرا کہ جب اسی تک رس تو حضرت عمر دلا جو سے ایمان نور داخل بھی زور اچھے کلمہ وہاں اسلام قبول
کیا بات ہے کیا بات ہے بہت ہی تاریخی واقعہ مختلف زبانوں میں بھی ہم مدنی پھول لے رہے ہیں آپ کی کالز بھی آئیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی
پروگرام ماشاءاللہ ڈیر خراوان ہے ڈیر زبردست ہے اور ماشاءاللہ موٹول ایپیسوڈ نے گتلی پدی مس کے یو ایپیسوڈ زمانہ مشرے دے پارے کے زمانہ دادی جان انتقال شیو بس آگے دا پارا سپیشلی دوا کولی اور شاہ صاحب کا اختر صاحب چیزیں اگر منگل دوا ہو کی اور یو ریکویسٹ ہے صرف دا عبدالحبیب بھائی پختو کے یو نات یو دو لائن نو دا زما ریکویسٹ ہے پلیز دا ریکویسٹ زما تاسو دا کہ پروگرام ماشاءاللہ ڈیر بہترین ہے اللہ دی تاسو نور تو
پوری کال تو سمجھ نہیں آئی وہ تو آپ سمجھائیں گے شاید انہوں نے مجھ سے پشتو نعت کی فرمائش کی ہے دیکھیں اتنی میں سمجھ لیتا ہوں ٹھیک ہے کیا کیا ہے باقی انہوں نے یہ بھی بتا دیں
تاسو ڈیرا زیادہ من اللہ اللہ عزتوں کا تاسو دمنگا دور عزتوں کو الحمد للہ تاسو ڈیرا زیادہ من اللہ تاسو دادی جان دے اللہ تعالیٰ بھی صاحب اللہ داغی مغفرتوں کا اور اللہ تعالیٰ دیا بخی ان شاء اللہ او تاسو عبد الحبیب علی خپل گزارش وکړ ان شاء الله پویم شول د خیره او امید ده ان شاء الله د بشرو د پښتو ناز کې تاسو لپاره هغه سناو کې ان شاء الله حضرت فرماره میرے سے آج تک کوئی ایپیسوڈ مس نہیں ہوا اس کا صرف ایک مس ہوا تھا میری دادی جان کا انتقال ہو گیا
ان کی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے جی ایک اور کال دیجیے گا
پیارے پیارے عبد الحبیب انکل آپ کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ نہایت ہی خوبصورت سلسلہ ہے سب گھر والے اس کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے اور اس کے ہر سلسلے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب گھر والوں کو دعوت اسلامی کے اس مہکے مہکے مدنی ماحول میں مرتے دم تک استقامت عطا فرمائے طالب دعا محمد رضوان التاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ
ماشاءاللہ بہت شکریہ بیٹا آپ نے کال کیا جزاک اللہ اللہ آپ کے پورے گھرانے کو سلامت رکھے ماشاءاللہ ہمارے یوں کہیے کہ کنٹینیو کالر ہیں سارے بھائی چھوٹے چھوٹے ہیں اور سب مل کے کال کرتے رہتے ہیں جی ماشاءاللہ اللہ آپ کے گھرانے کو سلامت رکھے اگلی کال دیجیے گا
عبدالحبیب بھائی آپ کا یہ سلسلہ اتنا مدینہ 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 عبدالحبی بھائی آپ پچھلے سال جو ہے نا 12 ربیع الاول نور شریف کو آئے تھے پنڈی میں تو یہ نعت بھی آپ نے پڑھی تھی عالم تیرا پروانہ آج اگر یہ سنا دیں اور اتنا پیارا موضوع اتنا پیارا موضوع آج تو کیا بات ہے مدینے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کو اسی سال میٹھے میٹھے مدینے کی زیارت کرے
آمین 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 بہت شکریہ جی اگلی کال دیجیے
ماشاء اللہ عالم تیرا پروانہ عدنان بھائی سے ایک مدنی التجا ہے کہ یہ کلام سنا دے مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا عدنان بھائی آپ سے مدنی التجا ہے آپ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے یہ کلام سنا دے اور اس کا ثواب اللہ کی رحمت سے ملنے والا حاجی عبدالحبیب اتاری کے والد صاحب اور والدہ صاحبہ کو پہنچے آمین جزاک اللہ خیرا
ماشاء اللہ چلے جناب یہ نیا انداز ہے جزاک اللہ ایک اور کال دیجیے
کوئی بھی ہے اور ایسال ثواب
جی
ماشاء اللہ عبدالحبیب کا سلسلہ چلا ہوا ہے الحمدللہ اتنا پیارا سلسلہ ہمارے گھر میں سارے فیملی بیٹھے ہوئے ہیں مدنی چینل پر ایسے نظریں تک رہے ہیں سب کی گڑی ہوئی ہے کہ کسی کی نظریں یعنی پلکے تک نہیں جھپک رہی اور جو واقعات سنائے جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بھی اس واقعے میں شامل ہو گئے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ مدنی چینل دیکھ نہیں رہے بلکہ ہم سلسلے میں ہی شامل ہو گئے اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے امیر علیہ سنت کی اس کاوشوں کو اللہ قبول فرمائے ہمیں دعوت اسلامی اور امیر علیہ سنت کی محبت میں استقامت عطا فرمائے
آمین آمین بہت شکریہ آپ سب کی دعاؤں کا ایک اور کال دیتے ہیں
ماشاء اللہ آپ کا یہ سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت ہی پیارا ہے اور حاجی عبد الحبیب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے کہ ہمیں وہ معلومات ملتی ہے کہ کبھی ہم نے سنی بھی نہیں ہوتی. اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد رکھے.
ماشاء اللہ بہت شکریہ. فرمائشیں بھی آئی ہیں, میں ایک دو شعر پڑھ دیتا ہوں.
تو شمع رسالت ہے
تھے لوگ, تنگ کرتے تھے, مگر انہوں نے ایمان سے وہ نہ ہٹے. یہ بڑی پیاری التجا اس کلام میں اور اسی تصور میں التجا کرتے ہیں کہ حضور بڑی مشکل سے اب آپ کا دامن مل گیا ہے نا حضور, آپ کا ساتھ مل گیا ہے, ایمان سلامت رہے اور بس یہ ساتھ باقی رہے اور کاش آپ ہی کے پیچھے پیچھے جنت میں ہمیں داخلہ مل جائے. اللہ کی بارگاہ میں بڑی پیاری التجا ہے. سید مفتی اعظم ہند لکھتے ہیں,
گر پڑ کے
سنگے در
جی
مدینے رویلے
ہاں گیا تھا مقدر
گیا مدینے میں کیسا
سرور آ
رہا نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر مدینے مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا وہاں بارش پر
سرور
سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا جا وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی۔ یقین کریں ناظرین، جو مدینے کا سرور ہے، جو مدینے کا کیف ہے، وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں۔ اللہ پھر وہ دن ہم سب کو نصیب فرمائے، پھر وہ خیر سے حاضری ہو، پھر وہ برکتیں نصیب ہو۔ جو نہیں گئے اللہ انہیں بھی دکھائے مدینہ، جو ہو آئے ہیں انہیں بھی دکھائے، بار بار مکے مدینے کی حاضریاں نصیب ہوں۔ ماشاءاللہ، پشتو زبان میں ایک دو اشعار ہو جائیں۔
سرور زبان
نبوت کے ہجرت حبشہ ہوا، چھٹا سال ایک گویا ایک نئی نوید لایا، حضرت حمزہ اور حضرت عمر جیسی ہستیاں ایمان لے آئیں۔ ساتویں سال سے ایک عجب داستان شروع ہو گئی، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہوا کیونکہ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ یہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، حضرت حمزہ بھی ایمان لے آئے، حضرت عمر بھی ایمان لے آئے، جس کو کہتے نا آگ بگولا ہو گئے، پلان کیا کہ کسی طرح مسلمانوں کو محصور کر دیا جائے، ان کو کہیں قید کر دیا جائے، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اور اب ایک عجب ماجرا شروع ہوا جس کو شاب ابی طالب کہتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے ایک خوفناک تجویز پیش کی کہ قبائل قریش آپس میں معاہدہ کر لیں کہ جب تک بنی ہاشم کے لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ یا تو قتل کر دیں، شہید کر دیں، یا ہمارے حوالے نہ کر دیں، جب تک یہ چار گویا کنڈیشنز تھی کہ کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہیں کرے گا، دوسری کوئی شخص ان کے ہاتھوں کوئی سامان خرید و فروخت نہیں ہوگا، نمبر تھری کوئی شخص ان سے میل جول بات چیت سلام دعا کچھ بھی نہیں کرے گا، اور نمبر چار کوئی شخص ان کے پاس سامان بھی لے کر کھانے پینے کا نہیں جائے گا، خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی، سامان کھانے پینے کا بھی نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ معاہدہ لکھا گیا، منصور بن اکرمہ نے یہ معاہدہ لکھا، تمام سرداران قریش نے اس کو دستخط کیے، گویا یہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ بن گیا اور یہ کعبے کی دیوار پر لگا دیا گیا۔ ابو طالب مجبوراً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں چلے گئے۔ اب ایک ایسا علاقہ تھا گویا پہاڑوں کے درمیان، کہ شعب ابی طالب جس کو کہا گیا وہاں پناہ گزین ہو گئے، وہاں چلے گئے۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت و پاسداری کی بنا پر اس معاملے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، یعنی ایمان نہیں لائے تھے مگر وہ اس درے کے اندر، اس گھاٹی کے اندر وہ بھی ساتھ تھے، اس پہاڑ کے اندر تنگ و تاریک درے میں محصور ہو کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔ ناظرین یہ کوئی دو پانچ دس دن کی بات نہیں تھی، یہ 3 سال لگے مسلمانوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنا گھر ہوتے ہوئے، اپنا محلہ ہوتے ہوئے، اپنی جائیدادیں ہوتے ہوئے، سب گویا ایک پہاڑ کے، اس کو درہ کہتے ہیں، پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹی تنگ سی گھاٹی جو سمجھ لیں، ایک ان کو محصور کر لیا گیا۔ لیکن یہ عجب داستان، اب ایک الگ قربانی کی داستان شروع ہوئی کہ اب انہوں نے پہرے دار بٹھا دیے کہ کوئی جو ہے کوئی غلہ لے کے نہ جائے، کوئی سودا نہ بیچے، بھوکے مر جائے، کسی طرح یا تو ایمان سے پھر جائے، نبی پاک کی حمایت چھوڑ دیں، یا ان کا سب نے سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ ناظرین شاعر نے ان باتوں کو کس طرح لکھا کہ بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر تا حد امکانی، بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر نہ تا حد امکانی، کوئی غلے کا سوداگر اگر باہر سے آ جاتا تو رستے ہی میں جا کر بو لہب کم بخت بہکاتا، پہاڑوں کا درہ ایک قلعے محصور تھا گویا، خدا والوں کو فاقو مارنا منظور تھا گویا، رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت میں شاکر تھے۔ اب بچیوں اور نوجوانوں کا کیا حال ہوا ذرا سنیے، خواتین بھی تھی بچے بھی تھے، شاعر لکھتا ہے وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فلفور من جانا، وہ بھوکی بچیوں کا فلفور روٹ کر فلفور من جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا، وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا، رضا و صبر سے رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے، کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے، گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، یہ ایک دو دن دو چار مہینے کی بات نہیں تھی، گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں نے۔ ناظرین ایسی ایسی داستانیں ہیں شعب ابی طالب کی کہ مکہ مکرمہ سے اناج نہیں آ پاتا تھا، لوگ بھوکے تھے اور بچے بھوک سے بلبلاتے تھے، اور کفار جب بچوں کی آواز سنتے تھے نا بھوک کی وجہ سے رونے کی، تو یہ ہنسی کے کہہ بلند کرتے تھے، ماؤں کا دودھ خشک ہو گیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بار رات کو انہیں سوکھے ہوئے چمڑے کا کہیں سے ٹکڑا مل گیا، بھوک نے بڑا ستایا ہوا تھا، کہتے میں نے اسے پانی سے دھویا، آگ پر بھونا، کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستو بنا کر میں نے اسے پی لیا، اپنے پیٹ کی آگ بجھائی۔ کھانے کو کچھ نہیں تھا ناظرین، مگر پھر بھی ایمان تھا، پھر بھی نبی پاک کی غلامی تھی۔ یہ باتیں کرنا آسان ہے، غلامی رسول پہ موت بھی قبول ہے، کیا کیا قربانی دی میں نے اور آپ نے۔ آج تھوڑی تھوڑی بات پر ہم سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم دین کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم غلط کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم اسلام کو نقصان پہنچانے والے کام کر جاتے ہیں۔ اور ایک وہ تھے کہ جن کو ہر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش، آپ دیکھیں تو صحیح نا، ابھی ہم 7ویں سال تک پہنچے ہیں، اعلان نبوت کے بعد سے ظلم ہی تو ہو رہا ہے، تنگ ہی تو کیا جا رہا ہے، 5ویں سال حبشہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو قید کر دیتے ہیں، 3 سال ایک وقت گزرا، اب یہ 3 سال کے بعد یہ سارا چینج اوور کیسے آیا، یہ بھی اللہ کی شان اور سبحان اللہ نبی پاک کا معجزہ تھا۔ 3 سال گزر گئے تو حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی کہ جو معاہدہ ہے نا اس کو دیمک کھا گئی ہے، اور کیونکہ معاہدہ کعبے کی دیوار پر لگا ہوا تھا اور اللہ کے نام کے سوا اس میں کچھ بھی باقی نہیں بچا ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر ابو طالب کو دی، انہوں نے جا کر سرداروں نے قریش کو بتایا کہ اے گروہ قریش میرے بھتیجے نے یہ خبر دی، حالانکہ نبی پاک تو کعبے کی طرف نہیں جا سکتے تھے نا، آپ تو اس قلعے کے اندر تھے، اس درے کے اندر تھے، گھاٹی میں تھے، مگر گویا غیب کی خبر دی کہ جا کر دیکھ لو کعبے پر جو معاہدہ لگا ہے اس کو دیمک نے کھا لیا ہے، صرف اللہ کا نام باقی سب ختم ہو گیا ہے۔ تو ابو طالب نے جا کر کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھ کو خبر دی ہے، تو اپنا لکھا ہوا معاہدہ لے آؤ، اگر یہ خبر صحیح نکلی تو پھر تم بھی رشتے داری توڑنے سے باز آ جاؤ، اور اگر غلط نکلی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ سردار نے کہا ہم تو یہ تو چاہتے تھے، سرداران قریش نے، لیکن جب اس واقعی معاہدے کو لایا گیا تو جو نبی پاک نے خبر دی تھی وہ سچ ثابت، سب کچھ ختم ہو چکا تھا، دیمک نے کھا لیا تھا، اللہ کے نامی کے اس میں الہی کے علاوہ کچھ باقی نہ تھا۔ پھر سرداران قریش کو وہ معاہدہ پھاڑنا پڑا اور مسلمانوں کو پھر گویا رہائی ملی۔ مگر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ 3 سال اس تکلیف میں گزرے۔ اب گویا آپ سمجھیے کہ 10واں سال ہجرت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد آپ نے جو سال وائز ہم سن رہے ہیں، اب 10واں سال جو تھا یہ غم کا سال کہلایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسی سال ابو طالب کا بھی انتقال ہوا اور حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے تشریف لے گئی۔ ابو طالب وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا ساتھ دیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں سمجھے کہ مکہ پاک میں بہت سپورٹ کیا۔ اب ان کے جانے کا غم، اور اس کے یوں سمجھے کہ ابھی زخم تازہ ہی تھا ابو طالب کے دنیا سے جانے کا نبی پاک کے قلب اقدس پر، ان کے 3 دن یا 5 دن بعد ہی حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے پردہ فرما گئی۔ مکے میں ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کی، اپنا تن من دھن سب قربان کیا، وہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی تھی۔ اللہ اکبر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ان حادثات سے اتنا یوں سمجھے کہ دل غمگین ہوا کہ اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا گیا، یعنی غم کا سال رکھ دیا گیا۔ یاد رہے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رمضان 10 سنہ نبوی میں وفات پائی، بوقت وفات آپ کی عمر مبارک 65 سال تھی، اور مقام حجون قبرستان جو جدۃ المعادہ کا ہے وہاں آپ کی تدفین ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس قبر مبارک میں اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو گویا قبر میں اتارا اور اپنی رفیق حیات کو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ بہرحال کمال کی ہستی ہیں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو یہ 10 سنہ نبوی جو ہے یہ گویا غم کا سال تھا، اور اسی سال ایک اور بھی واقعہ ہوا جس واقعے کو آج بھی پڑھے تو قلب پر، دل پر غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، عاشقان رسول کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ کیا کچھ نہیں کیا ان ظالموں نے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا سفر کیا ناظرین، اور اب مکے سے تو ریٹیلیشن تھی، مخالفت تھی، تکلیفیں تھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا، ارشاد فرمائے کہ طائف کی طرف جائیں اور وہاں جا کر ان کو جو ہے اسلام کی دعوت دی جائے۔ مگر ناظرین پھر کیا ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف پہنچے اور وہاں بنو ثقیف کے 3 سرداروں کو اسلام کا پیغام پہنچایا، شاعر نے اس واقعے کو بھی اپنے الفاظ میں کس طرح قلم بند کیا ہے، وہ ہادی جو نہ ہو سکتا تھا غیر اللہ سے خائف، وہ ہادی جو ہو نہ سکتا تھا غیر اللہ سے خائف، چلا ایک روز مکے سے نکل کر جانب طائف، دیا پیغام حق طائف میں، طائف کے رئیسوں کو دکھائی جن سے روحانی، کمینوں کو خسیسوں کو، انہیں بلانے کی کوشش کی اللہ کی طرف، مگر ان ظالموں نے کیا کیا ناظرین، اللہ اکبر، بڑے، اب شاعر نے وہی بات اپنے اشعار میں کیا لکھی ہے کہ بڑے امبو در امبو پتھر لے کے دیوانے، لگے می پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے، وہ اپنے لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے، وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے، وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شک ہوا جاتا تھا اس سے خون بہتا تھا، جگہ دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر، جگہ دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر، وہ نالین مبارک آئے خون سے بھر گئیں اکثر، حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، شکی آتے تھے بازو تھام کر وہ پھر اٹھا دے۔ ناظرین بچوں کو لگا دیا گیا، پتھر برسائے گئے، نبی پاک کے نالین خون سے بھر گئے، شور مچایا گیا، آپ کے پیچھے ماد اللہ بھپتیاں کسی گئیں، آپ کو ساحر، کاہن، ماد اللہ کیا کچھ کہا گیا، الفاظ بھی زبان سے ادا نہیں ہو رہے کہ نبی پاک کو کس قدر وہاں پر ستایا گیا۔ اور یاد رہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ حضور جو احد کے میدان میں جب یہ مارکا ہوا, جب آپ آگے سنیں گے انشاءاللہ کہ وہاں صحابہ کرام شہید ہوئے, حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے, کہ کیا اس سے بھی زیادہ مشکل کوئی دن آپ کی زندگی میں گزرا؟ تو اس وقت نبی پاک نے فرمایا تھا کہ ہاں عائشہ, طائف کا جو دن تھا وہ میری زندگی کا اس سے بھی زیادہ مشکل دن تھا, کیونکہ کوئی ساتھی نہیں تھا نا, پتھر تھے, مطلب کیا کچھ نہیں ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. ناظرین, آپ کو طائف لیے چلتے اور وہ مقام دکھاتے ہیں کہ جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھک کر گویا بیٹھ گئے تھے, آرام فرمایا تھا. واقعہ تو ایسا ہے کہ جب بھی سنتے ہیں دل لرز جاتا ہے, لیکن اس کے بعد نبی پاک نے کیا کیا ایسے دشمنوں کے لیے, پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کمال کے جملے ارشاد فرمایا, وہ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن آئیے مقام طائف میں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام فرمایا, آپ کو وہ کلپ دکھاتے ہیں. الحمدللہ یہ وہ مقام ہے طائف میں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بتایا جاتا ہے آرام فرما رہے تھے, اور اوپر پہاڑ سے ایک پتھر لڑکانے کی کوشش کی گئی نبی پاک کو, معاذ اللہ زخمی کرنے کے لیے, نبی پاک کو شہید کرنے کے لیے. لیکن اللہ کی رحمت سے ابھی بھی دکھا, اگر ابھی تو رات ہو گئی ہے ورنہ دن میں نظر آتا ہے کہ چھوٹے سے پتھر نے اس بڑی چٹان کو روک دیا نبی پاک کی دعا کی برکت سے. عاشقان رسول نے اس جگہ پر مین روڈ پر ہی یہ علاقہ ہے اور یہاں مسجد بنائی, اور اب گورنمنٹ نے بھی اس کو ہیریٹیج کے طور پہ تقسیم مان لیا ہے, تسلیم کر لیا, اور اس کو اب اس کو باقاعدہ ایک سمجھے کہ سیکیورٹی کا اس کا انتظام کیا گیا ہے. رب کریم مبارک مقام ہے, نبی پاک کا یہاں سے گزر ہوا ہے, ہمارے آقا کے قدموں کی برکتیں ہمیں عطا فرما. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, نبی پاک کو جس طرح یہاں تو نے حفاظت فرمائی, اللہ ہم سب کی جان و مال, عزت و آبرو, حال اور اولاد, دین اور ایمان کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما, ہمارے خاندان کی حفاظت فرما, اللہ حاسدوں کی حسد سے ہماری حفاظت فرما, بد نظروں کی بد نظری سے ہماری حفاظت فرما, جادو ٹونے آسیب سے ہماری حفاظت فرما, شریروں کے شر سے ہماری حفاظت فرما, بے ادبوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اللہ بار بار حرمین طیبین کی مقدس وادیوں میں آنا نصیب فرما.
ناظرین, اس قدر ظلم و ستم کے بعد جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, اور ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ لے کر ہائے اور عرض کی کہ حضور آپ حکم دیں, تو دونوں پہاڑوں کو ان بدبختوں پر الٹ دیتے ہیں, طائف کی بستی کو ہی تہس نہس کر دیتے جنہوں نے آپ پر اتنا ظلم کیا ہے. ناظرین, رب کے حبیب ہیں, وجہ تخلیق کائنات ہیں, جن کے سبب یہ کائنات بنی ہے, ان کو اس قدر ستایا گیا, اتنے پتھر برسائے گئے, مگر زبان سے آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ عز و جل کی ذات پاک سے پر امید ہوں, اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ عز و جل کی عبادت کریں گے. شاعر لکھتے ہیں, اگر یہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے, خدا پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے, مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی, در توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائے. آقا نے ان کو بھی دعاؤں سے نوازا, معاف کر دیا. اس طرح اسلام پھیلا ہے ناظرین, اس طرح قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام علی مردوان نے, اور بالخصوص ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس طرح کا فرمان بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ملتا ہے, جس کا مضمون ہے کہ جس کو دین کے راہ میں ستایا جائے تو وہ میرے بارے میں سوچ لے, میرے بارے میں جانے کہ سب سے زیادہ میں دین کی راہ میں ستایا گیا ہوں. نبی پاک نے بہت قربانیاں دیے ناظرین, ہم گھر بیٹھے مسلمان ہو گئے, ہمیں اسلام کی قدر کرنی چاہیے, اور اب اپنے اس اسلام کے پیغام کو آگے پہنچانا چاہیے, اپنی اس ایمان کی قدر بھی کرنی چاہیے, اور نبی پاک اور صحابہ کرام کی ان کاوشوں کو سن کر ہمیں بھی اپنی لائف میں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ ہم بھی جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں تو عرض کر سکے کہ حضور میں بھی اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا ہوں. اللہ اکبر, اللہ ان مقدس ہستیوں پر کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے, ان کے صدقے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے, اور ہمیں دین متین کی خاطر قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. سراپا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارے آقا کے حسن پر جب ہم کلام کرتے ہیں وہ سیگمنٹ کر لیتے ہیں, اور کیا خوبصورت سیگمنٹ ہے, کیا سراپا میرے حضور کا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا حسین و جمیل بنایا. ہم اپنے سیگمنٹ کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کی خوبصورتی کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, سننے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب جیسے جیسے پڑھتے جا رہے ہیں اور آپ سنتے جا رہے ہیں, امید ہے تصور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرنا
آسان ہو جائے گا. پھر پیارے آقا کے تصور میں درود پاک پڑھیں گے تو اس کا لطف بھی اور ہوگا, اور کبھی تو کرم ہوگا کہ نبی پاک کا ہمیں دیدار بھی نصیب ہو جائے گا. سیدی اعلی حضرت لکھتے ہیں نا, خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. آج بات کرتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی ابرو مبارک کی. سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ ہمارے یہ ابرو ہوتے ہیں نا, ابرو کے بارے میں کیا نبی پاک کے ابرو کیسے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں دراز باریک اور گھنے بال والی تھی, دونوں بھویں اس قدر متصل تھی کہ دور سے دونوں ملی ہوئی معلوم ہوتی تھی, اور ان دونوں بھووں کے درمیان ایک مبارک رگ تھی کہ جب جلال شریف کا وقت ہوتا تو وہ رگ جو ہے وہ ابھر جایا کرتی تھی. اعلی حضرت اس ابرو مبارک کی مدح بیان کرتے ہوئے کیا خوبصورت شعر لکھتے ہیں نا, جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ, ایک ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف دا باڈی جس میں اقدس کا ہر حصہ ہی با کمال, ایسا با کمال کہ جس کی مثال نہ دنیا میں پہلے کبھی آئی نہ بعد میں کبھی آئے گی. سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری جلوہ گری سے پہلے دنیا میں اگر سب سے حسین کوئی ہستی ہیں تو وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. مگر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ ان کا حسن جو ہے وہ نبی پاک کے حسن کامل کا ایک جز تھا. اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا, برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا, کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. اس سیگمنٹ کے بعد ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے, اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے, ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. اللہ کریم ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی سعادت نصیب فرمائے. تمنا تو رکھ سکتے ہیں, آنکھیں واقعی اس قابل نہیں مگر غلام ہیں حضور کے, اور حضور سے عرض کرتے ہیں کہ حضور دیدار کی بھیک کب بٹے گی, منگتا ہے امیدوار آقا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
انہیں نہ دے ہم تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, انہیں نہ دے ہم تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, دیکھنے ہی ہے ساری
میں, تو ہمیں انشاءاللہ معراج مصطفیٰ سبحان اللہ مکہ پاک میں ایک, یعنی یہ بھی علماء نے لکھا کہ اتنے غم ملے اتنی تکلیفیں ملی اور جس کو عام الحزن کہا گیا, پھر سبحان اللہ قلب مصطفیٰ میں خوشی داخل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیسا دیا کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے. عجیب داستان ہے ناظرین, انشاءاللہ ایسی داستان ہے, ایک ایسا واقعہ ہے جب بھی سنے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے سلسلے میں نبی پاک کی معراج پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی, وہ سفر کیسے ہوا, ابتدا کیسے ہوئی, اور انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ اللہ نے چاہا. راشد بھائی بہت پیارا اعلیٰ حضرت کے اشعار کی شرح بھی کرتے ہیں, تو کچھ ہو سکا موقع ملا تو ان سے عرض کریں گے کہ ہمیں قصیدہ معراج کے بھی کچھ اشعار مل کے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, اور مدینہ مدینہ ہوگا انشاءاللہ, وہ رات اس رات کا ذکر کریں گے کہ شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے. تو اگلا سلسلہ ضرور دیکھنا ہے, مختلف زبانوں میں معراج مصطفیٰ کے سفر پر انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی. کچھ کالز لے لیتے ہیں اور پھر سلسلے کو اختتام کرتے ہیں. جی
ابو رضا تاری عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ اس وقت بلوچستان کے شہر خوزدار میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے سلسلے میں حاضر ہوئے اور یہاں پر الحمدللہ عزوجل آپ کا بہت ہی پیارا سلسلہ عالم تیرا پروانہ دیکھ رہے ہیں مل کر کے. تو میں پختون اسلامی بھائیوں کے لیے پشتو میں دو اشعار آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ میں بلوچستان میں ہوں, آپ کو بلوچی نعت سنا تھا, لیکن اس کی تیاری نہیں ہے. میں آپ کو پشتو میں دو اشعار سناتا ہوں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اگلی کال دیجیے.
میرا نام ریپا رضا تاری ہے. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. مجھے آپ یہ والی نعت سنا دیں. تنم پر سودا جا پارا بیجرا یا رسول اللہ.
ماشاءاللہ اگلی کال دے دیں.
ماشاءاللہ یہ سلسلہ مجھے یاد ہے, چند سال پہلے تقریباً 4-5 سال پہلے یہ شروع ہوا تھا اور کافی اچھے انداز میں یہ چل رہا تھا. اور یہ سلسلہ جب سے بند ہوا واقعی میری دل کی کیفیت بنی تھی کہ کاش یہ سلسلہ بند نہ ہوتا, اور دل ہی دل میں رنجیدہ بھی ہوا تھا کیونکہ واقعی اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ جس سے یقیناً پیارے آقا سے محبت میں اضافہ ہونا ہی ہونا ہے. اور ماشاء اللہ اب جو ہے یہ سلسلہ پھر سے شروع ہوا ہے, واقعی بہت بہترین سلسلہ ہے. اللہ کرے سلسلہ جو ہے جاری و ساری رہے اور کبھی بند نہ ہو, چلتا ہی رہے.
بہت شکریہ آپ سب کا, آپ کی کالز کا, آپ کی دعاؤں کا, نیک تمناؤں کا. اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے, ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہر طرح کے وائرس بیماری اور پریشانی سے بچائے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے. اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی. اور صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.